وصلي على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدو أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں قاصد حق نواز ہوں میں قاصد ایثار ہوں شیعہ کافر ہے پیغام میرا حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے مقتل سے اپنی یاری ہے مقتل سے اپنی یاری ہے اب دار پرانا لگتا ہے صدیوں سے کٹنا عادت ہے نہ مقتل سے اپنی یاری ہے ہر دار پرانا لگتا ہے صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے تم سنگ اٹھاؤ یا پتھر جو بات ہے ہم کو کہنا ہے یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے انتہائی قابل صد تکریم بزرگو قابل قدر جواں ہمت اور جذبہ حق سے معمور اصحاب رسول کے غیرت مند سپاہیوں کراچی کے غیور کارکنوں قریباً دو سال کے عرصہ کے بعد آپ حضرات کی زیارت اور اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس مسجد سے میری بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں. اس کی بنیادوں میں میرا پسینہ شامل ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں جیلوں میں بھی جب خواب دیکھتا ہوں تو اکثر اپنے آپ کو اسی مسجد میں موجود پاتا ہوں. میرا دل اس سرزمین میں اٹکا ہوا ہے. زندگی جہاں جہاں گزارنی ہے, قسمت اور مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر کوئی افسوس نہیں, بلکہ الحمدللہ اس پر فخر ہے. بڑے مرحلے آئے گزر گئے, اللہ سے نرمی مانگتے ہیں, اللہ تعالی سے اچھی آرام کی سکون کی زندگی کے طلبگار ہیں, لیکن اگر کوئی تلخی سختی اور قید و قفص دار و رسن کا اور مرحلہ بھی زندگی میں آئے گا تو بفضل اللہ اسی طرح ہنستے گزار دیں گے جیسے پہلے گزارا ہے. کچھ نہیں ہے یہ چیزیں, اور نہ اللہ کے فضل سے ہم انہیں کچھ سمجھتے ہیں. یہ چھلنی لگتی ہے ہر سال دو سال کے بعد. جو خالص آٹا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, جو بورا ہوتا ہے اور کچرا ہوتا ہے وہ اوپر اوپر رہ جاتا ہے. چھلنی لگتی رہتی ہے, فائدہ ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. بھئی سونے کو تو دس مرتبہ بھی آگ میں ڈالو گے سونے کا کچھ نہیں بگڑے گا, محل کچہل ادھر ہو جائے گی سونا اور نکھر کر سامنے آ جائے گا. اعظم طارق سائیکل چلاتا تھا, ایسے گلیوں میں چلتا پھرتا تھا, صحابہ کے نام کی برکت ہے. اے دو تین جیلوں جیلوں میں گئے, اعظم طارق ایم این اے بن گیا. او بھائی ملا ہی ہے کچھ, گیا تو کچھ نہیں ہے. اس راہ سے تو اللہ تعالی عزت ہی دیتا ہے, شکر ہے خدا کا. لیکن دوستو اگر عزت نہ ملے, دولت نہ ملے, نعرے نہ ملیں, تو کیا پھر ہم حوصلہ توڑ کر ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے؟ اس لیے نہیں, اس لیے کہ یہ تو مقصود ہی نہیں ہے, یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. اگر ہماری سمجھ میں بات آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یاد رکھیے, ہم مکلف ہیں محنت کے, ہم مکلف ہیں جد و جہد کے, ہم مکلف ہیں کوشش کے, ہم مکلف ہیں اپنی بساط کے مطابق کام کرنے کے. یہ جد و جہد, یہ کوشش و کاوش اور یہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا کس لیے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. دین کے غلبہ کے لیے, نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے, اسلام عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے کے ہم مکلف ہیں. اس سے ہماری نجات وابستہ ہے اور اسے ہم ایمان سمجھتے ہیں. ایک ہی بات جان لو, اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر چیز پہ سودے بازی ہو سکتی ہے, ایمان پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم مکلف ہیں جد و جہد کے, نتیجہ آئے یا نہ آئے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. جو شخص یہ کام کرتا کرتا مر گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو اس راہ پہ چلتا چلتا آخرت کی پگڈنڈی پہ لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا. نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو اللہ کے ہاں ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا, قطعاً یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں اتنے ایم این اے پیدا نہیں کیے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر ووٹ دیتے اور اس کے نتیجے میں تمہارے مشن تکمیل تک پہنچ جاتا. اس کے مکلف نہیں ہیں, مکلف ہیں کوشش کے. کوشش کرتے رہو, نتیجہ زندگی میں نکلے یا زندگی کے بعد نکلے یا بالکل نہ نکلے, مقصد غلبہ اسلام ہے. مثال کے طور پر اللہ وہ وقت لائے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو, اسلام کی بہاریں ہوں, نظام خلافت راشدہ کے پھول ہر سو کھل رہے ہوں, ان کی معطر و مطہر خوشبو سے دنیا اپنی آنکھوں سے اس کے نظارے دیکھ رہی ہو اور پوری دنیا انسانیت مہک رہی ہو. لیکن اگر ایسا دور دورہ ہو مجھ میں یا عام میں سے کسی شخص میں, خامیاں یہ ہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے, میں یا خدا نخواستہ عام میں سے کوئی شخص ایسے پر انوار اور مطہر اور بابرکت دور میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو تو ایسے شخص کی نجات ہو جائے گی؟ حالانکہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہے, پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں ہیں, پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہے, مگر اس کی نجات نہیں ہو سکی. تباہی اور بربادی اس کا مقدر اس لیے بن گئی کہ اس کا اپنا عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نجات کا انحصار نتیجہ پر نہیں ہے, نجات کا انحصار اپنے کردار اور عمل کی تبدیلی اور نجات کا انحصار جس بات کو سچ سمجھتا ہے اس کے لیے جد و جہد پر ہے. پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہے, بے حیائی فحاشی اریانی کا دور دورہ ہے, ہر طرف لا دینیت کا عفریت برہنہ ہو کر رقص ابلیس میں مصروف ہے. لیکن ایک شخص کلمہ حق کہتا ہوا کھڑا ہوتا ہے, اس کا کردار, اس کے اطوار, اس کے افکار و نظریات, اس کی سیرت اور صورت اللہ کے دین کی عین ترجمانی کر رہی ہے, یہاں تک کہ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں, اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں, محبت کی نظریں اس کی طرف اٹھانے والا کوئی نہیں, اس کے تنہائی میں آ کر کوئی غم گساری کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ تنے تنہا فرد واحد حق و صداقت کی راہ پہ گامزن ہے اور اسی راہ پہ چلتا ہوا مر جاتا ہے, یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس چکر میں مت رہنا کہ ہماری جد و جہد کا نتیجہ نہیں نکل رہا, اس چکر میں مت رہنا کہ 15 سال 20 سال ہو گئے مارے کھا رہے ہیں کیا ملا ہے, اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے. وہ جھنگ کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہو گزرے ہیں, انہوں نے پنجابی میں بہت قیمتی اشعار فرمائے ہیں. ان کا ایک شعر ہے, مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے, مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاونا لاوے یا نہ لاوے. میرا اور آپ کا کام مد اصحاب رسول کو عام کرنا ہے, میرا اور آپ کا کام دشمنان اسلام کے چہروں سے نقاب اٹھانا ہے, میرا اور آپ کا کام دین حق کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل رہنا ہے, میرا اور آپ کا کام صحیح عقائد و نظریات کو اپنانا اور اس کی طرف دعوت دینا ہے. میرا اور آپ کا کام اسلام کے خلاف چلنے والی منافقت کی سازشوں کی ہواؤں کے راستے میں بند باندھنے کے لیے تیار ہونا ہے. میرا اور آپ کا کام تقیہ کے پردوں میں چھپی ہوئی قوم کے چہرے کو عیاں کرنا ہے. میرا اور آپ کا کام حقائق سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے. میرا اور آپ کا کام جو چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے اسے آگے دنیا تک پہنچانا ہے. میرا اور آپ کا کام دجل فریب جھوٹ مکاری عیاری سے منہ موڑ کر حق و صداقت کے پرچم اٹھانا ہے. ہم اٹھاتے چلے جائیں گے, ہم حق بات کہتے چلے جائیں گے, ہم حقیقت کی طرف بلاتے چلے جائیں گے, ہم مکاری عیاری بے حیائی اور یعنی فحاشی کے راستہ روکتے چلے جائیں گے. آگے ہماری جد و جہد, ہماری کوشش و کاوش اور ہماری یہ تمام تر کوششیں بار آور ثابت ہوں, ثمر بار ہوں تو الحمدللہ, نہ ہو تو خدا کے سپرد کے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے. ہم نے تو کام کرنا ہے, ہم نے کام کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے. بقول تبلیغی جماعت کے بزرگ کے, یہ کام کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے, یہ کام کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے بھی کرنا ہے. یہ کام کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے کرتے مر جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے, مرتے مرتے کر جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے. یہ کام ہم سے چھوٹتا وہ تمہاری مرضی ہے. جیلوں میں ڈالو, بیڑیاں پہناؤ, مقدمے ڈالو, وفا کرو, جفا کرو, محبت کرو, نفرت کرو, سختی کرو, نرمی کرو, دنیا والو جو چاہو کرو, جو دل میں آئے کرو, وہ جو دل میں آئے کرو, اس لیے کہ ہمیں تمہاری رضا, تمہاری خوشنودی, تمہارا پیار, تمہاری طرف سے عہدے منصب نہیں چاہیے. کیا خوب کہا, جس دیے میں جلے تیل خیرات کا, جس دیے میں جلے تیل خیرات کا, اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے. میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے, مجھے کوہ حمالہ نہیں چاہیے. میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے, مجھے کوہ حمالہ نہیں چاہیے. اور آج کل میرے ساتھ ایک دوست ہوتے ہیں نعت خان, اور وہ بھی جیل کی ہماری پیداوار ہے. اٹک جیل میں تھا, جب اٹک جیل میں گیا میں پہلی مرتبہ, یہ 1998 کی بات ہے, ہاں 1998 کے اوائل میں, فروری میں ہمیں بھیج دیا وہاں سے اڈیالہ جیل سے اٹک جیل. تو وہاں اکیلا تھا میں, تو مجھے سائڈ سے آواز آتی کہ بہت خوبصورت آواز والا کوئی نوجوان پڑھتا ہے اپنے مخصوص انداز میں, اور وہ عبادتوں والی ان کی ساری نعتیں وغیرہ تھی. جب اس کو پتا چلا تو اس کو بڑا بھرا گیا تھا میرے بارے میں, بڑا پمپ کیا تھا, واپ بھی آ گیا, فلاں آ گیا, تو وہ اور زیادہ بلند آواز سے. تو ان کی طبیعتیں پہچاننا پڑتی ہیں. میں نے کہا یار اس بچے کو بلاؤ, ملازموں کو کہا, افسروں کو کہا, وہ لے آئے. میں نے کہا بیٹے نعت سناؤ, اسے نعت سنائی. میں نے خوب اس کی جو خدمت کر سکتا تھا خوب خدمت کی, کھلایا پلایا, اپنے ساتھ بٹھایا, مانوس ہو گیا, ہوتے 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 ماشاءاللہ مانوس ہو گیا. پھر اس نے داڑھی رکھ لی, پھر وہ عمر قید ہو گیا, پھر ہم نے کوشش کی, الحمدللہ وہ رہا ہو گیا, رہا ہو کر سیدھا میرے پاس آ گیا. بڑی زبردست آواز ہے, اور اس نے وہ حمد پڑھتا ہے آج کل, یہاں شاید نہیں ہوں, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا, اس طرح کی وہ نعت ہے, بہت زبردست پڑھتا ہے. اب ایک وہ اور اس نے کہیں سے نظم سیکھی ہے کہ اے خدا ہم کو تیری رضا چاہیے, اے خدا ہم کو تیری رضا چاہیے, جان تجھ پر ہو فدا چاہیے. کوئی اس طرح کی نعت, بہت زبردست نعت ہے. تو بھائی ہم یہ کام نہ تو کونسلری ایم پی اے شپ، ایم این اے شپ، وزارت یا کوئی منصب، اس کے حصول کے لیے یہ کام ہم نہیں کر رہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ کام کریں گے تو ہمیں لیڈری مل جائے گی، یہ کام کریں گے عزت مل جائے گی، ہاں یہ ایک بات ہے، آزمائی ہوئی بات یہ ہے، آزمائی ہوئی بات یہ ہے کیا کہ خدا اپنے پیاروں کو آزماتا تو ہے، اپنے پیاروں کا امتحان تو لیتا ہے، اپنے پیاروں کو سختیوں سے گزارتا تو ہے، مگر اپنے پیاروں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا، عزت دیتا ہے، سختیوں میں ڈال کر بھی عزت دیتا ہے، مصیبتوں میں ڈال کر بھی عزت دیتا ہے، ذلیل نہیں ہونے دیتا. کوئی دوست کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا دوست ذلیل ہو. خدا کیسے چاہے گا کہ اس کا دوست ذلیل ہو؟ بلکہ اللہ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے ہی اللہ کے لیے اور عزت اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے. اللہ کے دین کا کام کرو گے ملے گی عزت، بہت ملے گی، سوچ بھی نہیں سکو گے. آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہے، اس سے بڑھ کر کیا بھائی؟ یہاں سے جاتا تھا پیدل جامع محمودیہ میں سبق پڑھاتا تھا، سائیکل کے پیڈل مار مار کے واپس آ جاتا تھا. ہم اپنی اوقات نہیں بھولے، وہی ہیں، وہی ہیں. اور ہمارے نزدیک خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد کا یہ محراب اور یہ ممبر، قومی اسمبلی کی ہزاروں سیٹیں اس پر قربان ہو سکتی ہیں. جو عزت، جو تقدس اسے حاصل ہے، اور کسی چیز کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے. یہاں بیٹھ کر جب میں گفتگو کرتا ہوں تو جس طرح میں سوچ کر پوری صلاحیتوں کو جمع کر کے ایک ایک بات کو سمجھ کر کہتا ہوں. میں نے کبھی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اپنے ذہن پر اتنا بوجھ نہیں دیا، اور کبھی میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں کہاں بول رہا ہوں. یہ اس کا بڑا منصب ہے. میں اگر میں کہتا تو نہیں ہوں، کرسی اگر آج دنیا میں مصر کے اندر کرسی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کرسی یادگار ہے فرعون کی، کرسی فرعون کی یادگار ہے، یہ ممبر میرے پیغمبر کی یادگار ہے. اس لیے ہمارے نزدیک کرسی ورسی ہو تو ساتھی کہہ رہے وزارت، وزارت کب لینی ہے؟ میں نے کہا میں نے وزارت کیا کرنی ہے. وہ پر پچھلے ہفتے میں ایک جگہ پر گیا تو وہ تقریر میں نے کی، تقریر کے بعد وہ جناب میں لیٹ گیا تو ساتھی دبانے لگ گئے، 16-17 ساتھی دبا رہے تھے. صاحب کہنے لگے تھے وزیر کدو بننا ہے؟ میں نے کہا کسی وزیر کو اتنے لوگ دباتے ہوئے دیکھیں؟ وزیر کی کوئی مٹھیاں بھرتا ہے؟ ہیں؟ تو کس وزیر کو یہ عزت حاصل ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے؟ جو اللہ نے عزت دی ہے دین کی نسبت سے، یہ تو وزیر اعظم کو بھی حاصل نہیں ہے. سامنے سر سر کہیں گے، بعد میں کہیں گے کبھی تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو لگ پتا جائے. ہیں؟ وہی جو سر سر کہتے ہیں حضور کیا آپ تو آج تو 14ویں کا چاند لگ رہے ہیں. ہیں؟ تعریفیں ہوتی ہیں. جب صدر اسمبلی توڑتا ہے تو وہی ملازم منہ موڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ نواز شریف کون ہے، وزیر اعظم کون ہے. وہی جو قصیدہ خانی کر رہے ہوتے ہیں، محترمہ کمال ہو گئی، آپ تو دختر مشرق ہیں، پوری دنیا ایشیا میں آپ کی دھوم مچ گئی ہے، اور آپ تو وقت کی بہت بڑی سیاست دان ہیں. جو ہی پتا چلتا ہے لغاری نے اسمبلی توڑ دی، اسحاق خان نے اسمبلی توڑ دی، اب یہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ محترمہ ہم آپ کا پرس اٹھا کر دے دیں آپ کو. اور اللہ کا فضل ہے دین کی نسبت سے ہم سدا بہاری وزیر اعظم ہیں. اس لیے عزت ہے ہی دین سے وابستہ، لیکن مقصود نہیں بنانا. کبھی مطمع نظر، کبھی آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ یہ ملے. یہ کام کر رہا ہوں صرف اور صرف اے خدا ہم کو تیری رضا چاہیے، اے خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. اگر تو راضی ہے تو جیل بھی قبول ہے. اور سچی بات بتاؤں، زندگی میں جب کبھی بہت تلخ لمحے آئے، بہت سخت لمحے آئے، اور تشدد اور بربریت کے جب بڑے بھیانک لمحات آئے. اس وقت جب میں یہ سوچتا تھا کہ جس کی رضا مقصود ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ جتنی لذت اس تلخی اور سختی میں آئی ہے وہ لذت کبھی کسی اور دور میں نہیں آئی. اس لیے کہ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہا ہے تو پرواہ کس کی ہے، جب وہ سامنے اس سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس کے لیے تڑپایا جا رہا ہے، اس کے لیے مارا جا رہا ہے، اس کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جگایا جا رہا ہے، اس کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بیڑیاں لگائی جا رہی ہیں، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کس چیز کی پرواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے بس. اور یہ کیفیت آ جاتی ہے. پہلے ہم صرف بیان کیا کرتے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرشتوں نے کہا حضرت یہ آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ میں اشارہ ہو بجھا دیں آگ، فرمایا نہیں، اگر آپ فرمایا تو اٹھا کر آگ ان نمرودیوں پہ ڈال دیں، فرمایا نہیں، اشارہ ہو تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے، فرمایا نہیں. اچھا آپ کچھ بھی نہیں فرمائیں گے، تو ایک بار فرمائی، بس مجھے یہ بتاؤ یہ جو مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں میں جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا دیکھ رہا ہے. فرمایا پھر وہ جانے یا میں جانوں؟ تو بھائی اپنے دل میں ہمیشہ یہ عزم رکھیں کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، ہماری عاقبت بن جائے، ہماری قبر بن جائے، ہمارا حشر بن جائے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. جب یہ مقصد ہوگا پھر کوئی پابندی، کوئی نظر بندی، کوئی ضلع بندی، کوئی زبان بندی آپ کو اپنے راہ مشن سے اور آپ کو آپ کے مقاصد سے نہیں ہٹا سکتی. خدا کی رضا کا حصول جب مقصد بن جائے گا پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی. اب جی او جی پابندی لگ گئی، ٹھیک ہے جی لگ گئی، تو میں کوئی اس بات کا مکلف ہوں کہ جب میرے پاس بہت بڑی جماعت ہوگی، میرے سنیوں کا وزیر اعظم کہنے والے 1 کروڑ ہوں گے، تب اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تب میری نجات ہوگی، یہ کوئی میں کوئی اس بات کا مکلف ہوں؟ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ نغمہ نہیں گل و لالہ کا پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. ہیں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں، لا الہ الا اللہ. ساری جماعت کی آستینوں میں بت آ گئے ہیں، کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا، تو میں تو پھر بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ. بہار ہے موسم یا خزاں ہے، میں تو پھر بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ. جیلیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، تب بھی کلمہ حق کہنا ہے، راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، آسانیاں ہیں، تب بھی کلمہ حق کہنا ہے. آج فقیر ہیں تب بھی کلمہ حق کہیں گے، کل وزیر ہوں گے تب بھی کلمہ حق کہیں گے. فقیر ہوں، وزیر ہوں، اسیر ہوں، جہاں بھی ہوں، بس ایک یہ ہمیشہ یاد رکھو، اے الہ العالمین چاہے میں وزیر ہوں چاہے میں فقیر ہوں، بس ایک دعا ہے کہ تیری رحمت کا اسیر ہوں. فقیر رہیں یا وزیر رہیں مگر تیری رحمت کے اسیر رہیں، تیری رحمت ہمیں شامل ہار رہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نہیں راستہ روک سکتا. یہ جذبے کمزور ہوتے ہیں جب خدا کی رضا والے نظریے سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، پھر جذبے کمزور ہو جاتے ہیں، تو چھلنی لگتی ہے، بورا اوپر رہ جاتا ہے، خالص آٹا نیچے آ جاتا ہے، فائدہ ہے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے اس کا، ہم تو خوش ہیں بھائی، ہم تو خوش ہیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، خالص سونا سامنے آ جاتا ہے، خالص خالص آ جاتا ہے، باقی ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے. تو ہونا بھی چاہیے، یہ جتنی بلند و بالا تقریر سپاہ صحابہ کرتی رہی ہے نا گزشتہ 15-16 سالوں میں، ایسی تقریریں بھی کسی نے نہیں کی، ایسے دعوے بھی کسی نے نہیں کیے، ایسے نعرے بھی کسی نے نہیں لگایا. اللہ میاں نے فرمایا ان کو ازما کر ہی دیکھ لو، صرف نعرے ہی نعرے ہیں یا اندر بھی کچھ ہے؟ کہا تم قدم بڑھاؤ، اللہ میاں نے کہا بڑھوا کر دیکھ لو یہ پیچھے کیا کرتے ہیں. ویسے ایک بات ہے، جب ہم قدم بڑھا کر آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے تم چپ چاپ ہی ہوتے ہو. یہاں سنیوں جب باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں سنیوں کا وزیر اعظم، جب جیل میں جاتے ہیں سنیوں کا اسیر اعظم. تمہارے وزیر اعظم، تمہارے اسیر اعظم کے نعروں میں بہت ہے دلگیر اعظم. کیا تم قدم بڑھاؤ؟ میں نے کہا بڑھا لیا بھئی، جیل میں تو بڑھا کر دیکھ لیا، عمر بڑھانا چاہنے عمر بھی جانے. پیچھے ویسے کوئی دیا تھا لیکن نہیں، الحمدللہ ہمیں کوئی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کہتا ہوں، مجھے اپنے کسی کارکن پر کوئی گلہ نہیں ہے. مجھے آپ کی وفاداریوں پر، آپ کی محبتوں پر، آپ کے جذبات پر پورا اعتماد اور یقین ہے. ہم نے آپ کو بلایا ہی نہیں، اور یہ ہماری حکمت عملی تھی. بالکل 100% کے طور پر کہتا ہوں، مجھے ساتھیوں کے خط گئے جب میں گھر پہ نظر بند رہا شروع کے 2-3 مہینے. انہوں نے کہا تحریک چلائے، میں نے کہا نہیں تحریک چلانی، چھوڑ دو، ایک سال ڈیڑھ سال کوئی پرابلم نہیں ہے، بس رابطہ رہنا چاہیے. کیوں؟ میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر پابندی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں لگی، ہم پر پابندی ہمارے کسی جرم اور قصور کی وجہ سے نہیں لگی، ہم پر پابندی غیروں کی خوشنودی کے لیے لگائی گئی ہے، غیروں کی خوشنودی کے لیے لگائی ہے. اور حالات یہ تھے کہ غیر تو خوش ہوئے نہ ہوئے، اپنے بڑے خوش ہوئے. ہم سمجھتے تھے اب اگر احتجاج کریں گے تو وہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنوں کے رنگ میں جو غیر ہیں ان کے دل کو اور خوش کرنے کے لیے وہ ہماری جماعت پر ظلم ڈھائیں گے، مگر سدائے احتجاج ہمارے حق میں بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہذا کوئی بات نہیں، آرام سے. ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا بھائی، یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں آپ، 12 جنوری کو لگی تھی نا، 1 جنوری کل ہے، سال بھی پورا نہیں ہوا. کمپیوٹر دور ہے. پہلے زمانوں میں بڑی ترقیاں ہوتی تھیں، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، پہلے زمانوں میں ایک بادشاہ ہے 50 سال بادشاہ ہے، مخالف ہے تو 50 سال جیل میں ہے، آیا بادشاہ 25 سال بادشاہ 25 سال جیل میں، 10 سال بادشاہ 10 سال جیل میں. ہم ہیں کمزور لوگ، دور ہے کمپیوٹر کا، 2 سال وزیر اعظم، 2 سال اسیر اعظم، 2 سال جیل میں، 2 سال ریل میں، جلدی جلدی ہو رہا ہے کام. اتفاق دیکھو، شہباز شریف کو بے نظیر نے کہا، اس کو کون لگ، اس کو وہاں اڈیالہ جیل میں رکھا، وہ بڑا پرسکون تھا، لاہور میں رہا، اس کو بڑی سہولتیں، اس نے کہا اس کو اٹک جیل بھیجو، اٹک جیل سخت تھی، اس کو اٹک جیل بھیج دیا. وہ اٹک جیل سے نکلا تو اس نے کہا اعظم طارق کو اٹک جیل بھیجو، میں اٹک جیل اسی کمرے میں چلا گیا. میں باہر نکلا، پرویز مشرف نے کہا شہباز شریف کو پھر اٹک جیل بھیجو، وہ پھر اسی میں، وہ وہاں سے وہاں چلا گیا، میں پھر پھنس گیا، کہتے اس کو بھی پھر اٹک جیل بھیجو. وہ باری باری ہماری لگی رہی، ایک مرتبہ شہباز شریف، ایک مرتبہ اعظم طارق، ایک مرتبہ شہباز شریف، ایک مرتبہ اعظم، آ جا رہے ہیں جلدی جلدی. ابھی پابندی کو 11 مہینے نہیں ہوئے پھر باہر آ گئی ہے. تو اللہ میاں ہمارا تھوڑا سا امتحان لیتا ہے، بس چیک ہی کرتے ہیں، تھوڑا سا چیک کرتے ہیں، کیا خیال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ تو ٹھیک ٹھاک ہو تو شاباش، کوئی بات نہیں، کھل گئی پابندیاں، اے قانونی رکاوٹیں ٹھیک ہو جائیں گی ساری انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے. ہم سے ہمارا ایمان کوئی چھین سکتا ہے؟ ہم سے ہمارا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا، اصحاب رسول کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. 25 اکتوبر کو 2002، اب یہ 2002 بھی جا رہا ہے، ویسے یہ ہے کہ یہ آج کی تاریخ عجیب ہی ہے، ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے کراچی سے، دیکھو پورے سال کیا گزرتی ہے. پچھلا سال نظر بندی میں ختم ہوا تھا، نظر بندی میں شروع ہوا تھا، اس سے جو پچھلا سال ہے وہ بھی عجیب تھا. بیت اللہ میں نے طواف کر رہا تھا تو 31 دسمبر ختم ہو رہا تھا، طواف کرتے کرتے 1 جنوری شروع ہو رہی، میں نے اپنے ڈائری میں لکھ لیا، میں نے کہا بھائی سال تو طواف کرتے شروع ہوا ہے، دیکھو آگے کیا گزرتی ہے. جو ہی میں پاکستان میں آیا انہوں نے اٹھا کر جیل میں بھیج دیا. چل بھائی ہیں جی. اچھا بھائی سال تو یار اچھا ہی شروع ہوا تھا, جیل میں چلے گئے, آئے دو مہینے باہر رہے, دو مہینے کے بعد ان کا دوبارہ پھر جیل میں جاؤ. تو اس لیے اب دیکھو کراچی والے کیا منظر دکھاتے ہیں, یہاں سے کیا ملتا ہے. خیر کوئی بات نہیں ہے, اچھا آنا جانا لگا رہتا ہے, آدمی ٹھیک رہتا ہے, طبیعت ٹھیک رہتی ہے, حرکت برکت ہونی چاہیے. میں تو صاف کہتا ہوں جس کا چلہ نہ لگا ہو, جس کے چار مہینے نہ لگے ہوں, جس کا بھائی زیادہ سے زیادہ وقت نہ لگا ہو, تو اسے فکر کرنی چاہیے, اسے فکر کرنی چاہیے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. وقت لگا ہے تو شکر کرو, نہیں لگا ہے تو فکر کرو. کیوں کیوں کہتا ہوں, مذاق نہیں کرتا. مولانا حق نواز شہید کی ایک کیسٹ آپ نے سنی ہوگی, اس میں مولانا حق نواز شہید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ جیل کی کار کوٹھری میں بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں کیا ہے. امی عائشہ تیری عزت کی جنگ لڑتے لڑتے میں جان دے دوں گا, مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے جب یہ تقریر سنی 1988-99 اور 1990 میں, تو میں نے کہا کہ یہ مولانا حق نواز شہید نے کیا فرما دیا بھائی. فیصلہ کیا ہے جیل کی کال کوٹھری میں رات کی تاریکیوں میں. بھلا فیصلے جیل میں ہوتے ہیں؟ فیصلے تو ہوتے ہیں اجلاسوں میں, فیصلے تو ہوتے ہیں میٹنگوں میں, فیصلوں کا اعلان کیا جاتا ہے جلسوں میں, کانفرنسوں میں. تو فیصلے تو باہر ہوتے ہیں. مولانا فرما رہے ہیں میں نے فیصلہ جیل میں کیا, لیکن جیل میں جانے کے بعد پتا چلا کہ فیصلے تو جیل ہی میں ہوتے ہیں, فیصلے تو جیل میں ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد ہے دینی ادارس کے طلباء کی. جب میں پنجاب میں گیا نا 1991 میں, تو 1991 کے میں قریب مارچ میں گیا تھا, اگست میں پکڑا گیا, مجھے فیصل آباد جیل لے گئے. وہاں میں نے جیل میں کاٹا وقت, تو تب مجھے پتا چلا کہ مولانا حق نواز کیا فرماتے ہیں. میں جیل سے باہر آیا, باہر آتے ہی جامع امدادیہ فیصل آباد بہت بڑا مدرسہ ہے, شیخ الحدیث مدظل العالی نے مجھے کہا کہ آؤ بھائی ذرا ہمارے مدرسے میں تقریر کرو. تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے جیل میں کیا دیکھا. میں نے کہا میں نئی بات جیل میں دیکھ کر آیا ہوں, نئی بات جیل میں دیکھ کر آیا ہوں, اور وہ میں بات بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے زندگی کا ایک حصہ مدارس میں گزارا اور زندگی کا ایک حصہ جیلوں میں گزارا. خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک حصہ میدان جہاد میں گزارا, ایک حصہ مسجد نبوی میں تعلیم و تدریس میں گزارا, ایک حصہ شیب ابی طالب کی قید میں گزارا, شیب ابی طالب کی قید میں گزارا. لہذا کچھ وراثت ہمارے اکابر کی مدارس میں ہے, کچھ وراثت ہمارے اکابر کی میدان جہاد میں ہے, اور کچھ وراثت ہمارے اکابر کی جیل میں ہے. اب میں بتاتا ہوں, مدارس میں ہمارے اکابر کی وراثت علم ہے, مدارس میں علم ہے, میدان جہاد میں شجاعت ہے, اور جیل میں اکابر کی وراثت اخلاص ہے. اخلاص نہیں ملتا جیل میں جائے بغیر, ہاں صاف کہتا ہوں, اخلاص نہیں ملتا کہ اپنے نظریے سے مخلص ہونا کب ہوتا ہے آدمی, جیل میں جا کر. ہاں اب ہے قید تنہائی, اب ہے 302 کا مقدمہ جس کے بارے میں معروف مشہور ہے یہ مقولہ پنجاب میں کہ 302 لکھ کر درخت پہ لگا دو تو درخت سوکھ جاتا ہے. 302 کا مقدمہ, مخالف حکمران, دور دور تک رہائی کا کوئی امکان نہیں. کال کوٹھڑی ہے. اس لحاظ سے ایک بات کہوں کراچی والو یا سندھ والو, تم نے ابھی جیلیں نہیں دیکھی, ادھر کی جیلیں بہت نرم ہیں, ادھر تو بیڑی نہیں ہے. پنجاب میں بیڑی کے بغیر جیل کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو ہر آدمی کو بیڑی لگتی ہے، چاہے وہ قائد محترم علامہ حیدری کیوں نہ ہو، پاؤں میں بیڑی لگتی ہے اور بیڑی بیڑی ہوتی ہے، 24 گھنٹے پاؤں میں کڑے، اور جب وہ بیڑیاں پہن کر سارے چلتے ہیں نا، چھنن چھنن کی آواز آتی ہے۔ اب ان بیڑیوں کو سن کر ہمیں تو پرانا زمانہ یاد آ جاتا تھا، اب آپ نے تو ایسا زمانہ دیکھا نہیں۔ جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے نا تو بھینسیں ہوتی ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر ہوتے ہیں، کڑے ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ پاؤں میں ڈالے ہوتے ہیں، اس پاؤں میں بھی اس پاؤں میں، دونوں پاؤں میں کڑا ڈال کر نا، تو درمیان میں 2 فٹ کا زنجیر ڈالا ہوتا تھا کہ یہ بھاگے نہیں۔ تو وہ جب شام کو لاتے ہیں نا کھیتوں سے گھر میں، تو کٹھی بھینسیں آتی ہیں تو چھنن چھنن کی آواز آتی ہے، کہتے وہ آ رہی ہیں، اور وہ جب بیڑیاں چلتی ہیں نا ساتھی بھاگتے ہیں۔ اور کیا بات ہے، بیڑیاں پاؤں میں ہوتی تھیں، کبھی ایسا بھی دور رہا بیڑیاں پاؤں میں ہوتی تھی، فٹ بال کھیلتے تھے، وہاں بیڑیاں پہن کر ملتان جیل میں حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں والی بال کھیلتے تھے، بیڑیاں پہن کر لاہور میں ہم یہ کیا نام ہے چڑی چھکا کھیلتے تھے، کیا بیڈمنٹن، میں نے یہ جیل میں جا کر سیکھی ہے، میں نے باہر کبھی نہیں کھیلی تھی، جیل میں اچھا کھلاڑی بن گیا تھا۔ پھر جب اڈیالہ جیل میں گیا تو فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے۔ اب سخت وقت آ گیا، اب تو 24 گھنٹے بند رکھتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے، 24 گھنٹے سیل میں بند، کھلتے ہی نہیں ہے دروازہ، مہینوں گزر جاتے ہیں نہیں کھلتا دروازہ، 24 گھنٹے چھوٹے سے کمرے بند رکھتے ہیں، یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ملاقات ہی نہیں ہے، 5 5 مہینے، سال سال ہو گیا باز کی ملاقاتیں نہیں ہیں، اب الحمدللہ پچھلے مہینے سے ملاقاتیں کھلی ہیں۔ تو ادھر کی جیلیں بڑی آسان ہیں، اب تصور کریں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور سیل میں بند ہیں، اور سیل میں بھی ایسا بند، اپنے ساتھ تو خاص ہی مہربانی ہوتی ہے یاروں کی، بہت مہربانی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کچھ، آپ کو، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی سپورٹی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا ہے، آپ قابل احترام ہے، لہذا آپ کو اکیلے رکھنا ہے، اس پورے علاقے میں کسی اور آدمی کو نظر بھی نہیں آنا چاہیے، آپ کی سکیورٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو اس وقت آدمی جب تھک جاتا ہے، یار ہر وقت اسی میں بس، یہاں سے باہر نہیں نکلنا، بات کریں تو کس سے کریں، کوئی بات کرے، کوئی آئے ملازم سے پوچھتے ہیں ہاں سناؤ بھائی کوئی نئی تازی بات، کوئی ریڈیو پہ خبر سنی، میں تو ریڈیو کو سنا نہیں، کچھ چیز پوچھا تو وہ باہر کی اخبار پھر میں جو خبر آتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے روپ دھار کر، کتنے انداز بدل کر وہ پانتی بنتی پھر ہم تک پہنچتی ہے، سناؤ بھائی جانا یار اخبار پڑھ کے آنا، ٹھیک ہے جی میں کل اخبار پڑھ کے آؤں گا، وہ اخبار وہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا پڑھا ہوا ہمارے ساتھ، وہ اپنے آگے ملازم نے آ کر کہا جی آپ کے جھنگ کے صدر شہید ہو گئے، فاروقی شہید رحمۃ اللہ زندہ تھے، ہم اس وقت اڈیالہ جیل میں تھے، ہم بڑے پریشان ہوئے، مولانا عبد الغفور جھنگوی صاحب ہمارے جھنگ کے صدر ہیں۔ اب فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں یار بہت ظلم ہوا، ابھی چند دن پہلے تو بیچارے کی شادی ہوئی تھی، بہت ظلم ہوا۔ میں نے کہا بڑی جان صاحب بہت اچھا آدمی تھا یار، بہت مخلص آدمی تھا، بہت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ جب اخبار آیا تو پتا چلا کہ ہمارا فلاں ساتھی شہید ہوا ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اندر، آتے ہیں تو عجیب عجیب سناتے ہیں۔ جب مایوسیاں ہوتی ہیں، جب دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، جب ہر طرف مایوسیوں اور ظلم کے بادل ہی بادل گھناؤنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے میں اسی مشن پہ ڈٹا رہوں گا، میں اسی نظریے پہ قائم رہوں گا، میں اسی نصب العین پہ کھڑا رہوں گا، میں ساری زندگی اسی کال کوٹھڑی میں گزار دوں گا۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے فیصلہ کرنے کی جگہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر جیل گئے ہو تو شکر کرو، نہیں گئے ہو تو فکر کرو، کچھ دن لگ جائیں گے اخلاص آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ مولانا عبد الغفور ندیم صاحب کو لائے گا، قدر کریں، قدر کریں لوگوں کی۔ مجدد الف ثانی تو آئیں گے نہیں، نہ ہی حضرت شاہ ولی اللہ نے واپس آنا ہے، نہ ہی شیخ الہند نے واپس آنا ہے، ہمیں دیکھ کر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان کی قدر پہچانو، آنے والی نسلیں انہی کو ابو حنیفہ کہیں گی انشاءاللہ العزیز. یہ بھی کہتا ہوں داستانیں جب پڑھیں گی لوگ آنے والی نسلیں تو حیرت میں ڈوب جائیں گی، جب وہ جائیں گی گلشن جھنگوی میں پانچ پانچ دس دس قبریں ایک ہی جگہ پر موجود اپنی داستان سنا رہی ہوگی، پہلا شہید حق نواز ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا آیا اسحاق القاسمی شہید ہے، ان کی جگہ پہ تیسرے آئے تو ضیاء الرحمان شہید ہیں، ان کی جگہ پہ اور ان اسی ممبر پر مولانا مختار آئے شہید ہیں، اسی جگہ پر اظہار آئے شہید ہیں، اسی منصب کے لیے غازی حق نواز آیا شہید ہیں، یکے بعد دیگرے نمبر وار نمبر وار ایک دوسرے کے ساتھ سوتے چلے جا رہے ہیں مگر اپنے پرچم حق کو چھکنے نہیں دے رہے ہیں. آنے والی نسلیں کہیں گی کہ کیا کام کیا، یہ کام کوئی کسی کے دبانے سے دب سکتا ہے؟ کسی کے اوکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا رہے گا. دوستو اصحاب رسول کی محبت، ان کی مدح، ان کے ناموس کا تحفظ ہمارا ایمان ہے. ہر چیز پہ سودے بازی ہو سکتی ہے، ایمان پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، کہ ایمان میرے لیے باعث نجات ہے، ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا 25 اکتوبر کو مجھے پیش کیا گیا میاں والی جیل سے نکال کر وہاں جو ہے وہ ریویو بورڈ میں ججوں کے پاس، تو تین جج بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں ٹیبل ہوتا ہے، سامنے ہماری کرسی میری کرسی ہوتی ہے، اس طرف آئی جی بیٹھا ہے، ہوم سیکرٹری بیٹھا ہے. تو ججز حضرات فرمانے لگے کہ مولانا اعظم صاحب آپ یہ بتائیں، یہ آپ کی جماعت کا نام سپاہ صحابہ ہے اور آپ ناموس صحابہ کے لیے کام کر رہے ہیں، مد صحابہ آپ کا نعرہ ہے، یہ صحابہ 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 جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا صحابہ کی محبت، صحابہ کا ناموس، صحابہ کا مقام یہ ایمانیات میں شامل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. بات کیا ہے، ایمانیات تو سات چیزوں کا نام ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباس عبادہ. اس میں صحابہ کا نام ہے؟ صحابہ کا تو ذکر نہیں ہے. یہی مغالتا، نسیم صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہی مغالتا بہت لوگ ڈالتے ہیں کہ ایمانیات میں صحابہ کا تو نام ہی نہیں ہے، صحابہ ایمانیات میں شامل ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایمانیات میں صحابہ شامل نہیں ہے، کہنے لگے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کی عزت احترام مقام ان کے ناموس کا تحفظ ایمانیات میں نہیں ہے، کہنے لگے اس طرح تو نہیں ہے. میں نے کہا اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ ایمانیات میں، پھر کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا قرآن ایمانیات پھر پڑھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ اور آگے و کتبہ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ایمانیات میں شامل ہے، کسی ایک کتاب کے ایک جز کا ایک حصے کا انکار کفر ہے، اور ان کتابوں میں سے سب سے مقدس کتاب اور اعلی کتاب قرآن مجید ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ صرف قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، باقی کتابیں کتاب اللہ ہی ہیں، کلام اللہ نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے. تو میں نے کہا کلام اللہ کتاب اللہ قرآن کریم کا انکار کسی ایک سورت کا ایک آیت کا ایک ورق کا ایک سپارے کا یا ایک زیر زبر کا انکار کفر ہے؟ کہنے لگے بالکل کفر ہے. میں نے کہا جی اب میں آیتیں پڑھتا ہوں، آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، فیصلہ آپ کرنا. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ کانوا احق بها واہلھا، یہ سب سے زیادہ دین کے حقدار اور اہل تھے. قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری تحت الانہار، خدا نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن پکے مومن ہیں، شیعہ کہہ رہا ہے یہ پکے کافر ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ضلالت و گمراہی کے منارے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کہتا ہے یہ گمراہ ہونے والے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ متقی ہیں، وہ کہتا ہے یہ منافق ہیں. قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے خدا ان سے ناراض ہے. قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے. تو میں نے کہا جناب والا آپ بتلائیں یہ انکار کس چیز کا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. اس طرح انہوں نے وہ قلم رکھا، کہنے لگے خدا کی قسم مولانا اس عنوان سے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس اعتبار سے تو یہ صاف قرآن کا انکار ہے، یہ تو صاف قرآن کا انکار ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں، 750 آیتیں ہیں صحابہ کے بارے میں قرآن میں. کتنی آیتیں ہیں؟ اور صرف قرآن نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں ہیں، جن کی مثالیں انجیل میں ہیں، سابقہ کتابوں میں ان کا ذکر، قرآن میں ان کا ذکر. قرآن جن کی مدح سرائی کرے، قرآن جن کی توصیف و تعریف کرے، قرآن جن کے ایمان کی گواہی دے، قرآن جن کے بارے میں بشارت رضی اللہ کی دے، قرآن جن کو پیشین گوئیاں جنت کی دے، قرآن جنہیں حزب الرحمان کہے، قرآن جنہیں رشد و ہدایت کے منارے کہے، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ ایمانیات کا انکار نہیں کرتا؟ کہنے لگے واقعتاً وہ ایمانیات کا انکار کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، وہ تورات کا انکاری ہے، وہ انجیل کا انکاری ہے. اور قرآن، تورات، انجیل، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں؟ کسی بندے کی اتاری تھیں؟ کس کی اتاری تھیں؟ اللہ کی. تو پھر ان باتوں کا انکار کرنے والا کس کا انکاری ہے؟ خدا کا. اور خدا نے کتابیں کن پہ نازل کی گئیں؟ انبیاء پر. تو وہ انکاری ہے انبیاء کا. اور کتابوں کو لے کر آنے والے کون تھے؟ فرشتے. تو وہ انکاری ہے فرشتوں کا. آمنت باللہ، اللہ کا منکر، و ملائکتی، فرشتوں کا منکر، و کتب ہی، اس کی کتابوں کا منکر، و رسلی، اس کے رسولوں کا منکر. میں نے کہا اب بتلائیں جناب، اگر میں آگے بیان کر دوں والیوم الآخری تو آپ اس پر بھی حیران ہو جائیں گے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ کے ہاں یوم آخرت کون سے ہے؟ کہنے لگے قیامت. میں نے کہا قیامت سے پہلے زندہ ہونا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ان کے ہاں قیامت سے پہلے بھی زندہ ہونا ہے. ان کے ہاں عقیدہ رجت ہے، عقیدہ رجت ایمانیات میں شامل ہے، اور یہاں عقیدہ رجت کا کوئی نہیں ہے. میں نے کہنے لگے آپ بات تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا جب یہی ٹھیک بات کہتے ہیں تو آپ ہی ضمانت نہیں لیتے، جب یہی ٹھیک بات کہتے ہیں تو خام خام ہمارے خلاف ڈنڈا چلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو ہماری مجبوری ہے، آپ قانون پاس کرائیں نا، قانون بنائیں، جب قانون ہوگا ہم فیصلے اس کے مطابق کریں گے. میں نے کہا یہ ساری جد و جہد قانون کے لیے تو ہو رہی ہے، یہ ساری جد و جہد قانون کے لیے ہو رہی ہے تاکہ اس ملک میں قانون بن جائے. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے مہربان یہاں آئے ہوں گے، اگر نہیں آئے تو مجھے افسوس ہوگا کہ میرے مہربان آج کیوں نہیں آئے، کہیں صدر محترم کے ارد گرد تو نہیں پھر رہے. میرے مہربانوں سے مراد ہیں ہمارے وہ لوگ کہ جو ہماری یہاں کی گفتگو بغیر کسی پیسے کے، بغیر ہماری منت کے، بغیر ہماری سماجت کے، خود بخود لے جا کر اوپر پہنچا دیتے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں بھائی، ان کے بڑے ممنون ہیں ہم. کتنے پیسے لگتے ہیں اشتہاروں پر، کتنے پیسے لگتے ہیں خط اور ٹیلی فون پر، تب کوئی بات اوپر ایک آدمی سنتا ہے. یہ ماشاءاللہ مفت و مفت ہی ساری اطلاعات پہنچا دیتے ہیں. لکھو کرو، ساری تقریر لکھا کرو بھائی، آدھی نہ لکھا کرو. کہو مولانا اعظم طارق نے کہا ہے کہ میں نے جب عدالت میں کہا کہ صحابہ کی عزت، آبرو اور ناموس کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور بلکہ اللہ کے فرمان کے اوپر ایمان کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کا انکار انبیاء کی نبوت و رسالت کا انکار ہے، صحابہ کی عظمتوں کا انکار اللہ کے فرشتوں کی عصمت کا انکار ہے، صحابہ کی عظمتوں کا انکار اللہ کی کتابوں کا انکار ہے، تو آگے سے ججز نے کہا اس کے لیے قانون بنواؤ، تو ہم قانون کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے. ابھی فرمائے ساتھی فرما رہے تھے نا، ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، کل مغرب کے بعد اپنی تقریر تھی اسمبلی میں، خوب ماشاءاللہ تقریر کی اسمبلی میں، قسطیں آپ کو مل جائیں گی چند دنوں میں، قسطیں مل جائیں گی، آپ دیکھنا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ اسمبلی کی تقریروں سے. تقریریں ویسی ہوگی انشاءاللہ، تقریر میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ہاں بس ایسے ساتھی تھوڑے سے کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے دوسری برگلا دیتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. اب اسمبلی میں تقریر ہوگی، تو میں نے کہا مولوی کس لیے بنے ہیں بھائی، تقریر تو کرنا آتی ہے، اور تو کرنا آتا ہی کچھ نہیں ہے، تقریر ہی کرنا آتی ہے، وہ تو کرنی کرنی ہے اسمبلی میں. بہانہ خدا دے دیتا ہے. وہ وزیر اعظم نے جب اعتماد کا بول دیا تو پہلے وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، شکریہ ادا کیا، اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے تقریر کی. قاضی حسین احمد صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا شیرانی صاحب کھڑے ہو گئے، وہ نقطۂ اعتراض پر پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوئے، تو وہ گویا کہ کوئی ایسی بات کہہ رہے تھے قاضی حسین احمد کی تقریر پر، وہ کوئی اعتراض کر رہے تھے. ہاں جی، تو وہ سپیکر نے کہا یہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں بنتا، آپ بیٹھ جائیں. تو امین فہیم سے کہا آپ کھڑے ہو جائیں تقریر کے لیے. امین فہیم کھڑا ہو گیا تو وہ ادھر کھڑے ہو گئے، نہیں مولانا شیرانی کو ٹائم دو. تو وہ سپیکر گھبرا گیا، انہوں نے کہا چلو آپ کہیں. انہوں نے ابھی دو لفظ کہے تو اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھ کر آئے. میں نے سپیکر سے کہا میں نے تو جانا ہے کراچی، پہلے تقریر میری کرا لو. اس نے کہا میں تو بہت تھک گیا ہوں، میں ابھی چیئرمین کو بھیج رہا ہوں، یہ جائیں گے یہ چلائیں گے. تو چیئرمین نے کہا مولانا کو جلدی وقت دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی آ کے کرسی پہ بیٹھا، میں نے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پوائنٹ آف آرڈر. نے کہا جی مولانا آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے سفر پہ جانا ہے، پہلے مجھے وقت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا تقریر شروع کرو. تقریر شروع کر دی، دس منٹ گزر گئے، مولانا بس کرو. میں نے کہا مجھے ابھی تقریر کر لینے دو. تو تقریر ماشاء اللہ جیسے کرنی تھی اس میں اسلام. وہ وزیر اعظم نے کہا بھائی میں ابھی آپ کا شکریہ تو ادا کر رہا ہوں، ابھی میں جا رہا ہوں عمرہ پر، تو عمرہ پر جا رہا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ عمرہ پر جا رہے ہیں، آپ خدا کے گھر کا گلاب پکڑنا، پکڑ کر دعا کرنا، اللہ جس ملک کو اسلام کے لیے لیا تھا، لاکھوں قربانیاں دی تھیں، میں تیرے اس ملک کو اسلامی مملکت بنانے کا سچے دل سے تیرا وعدہ کرتا ہوں، تو میری اعانت فرما. میں نے کہا سچے دل سے وعدہ تم کرانا، پھر خدا کے کرشمے دیکھ لینا. بس اتنا کہتا ہوں خدا کے در گھر کا گلاب پکڑ کر دل سچا رکھنا، مرادیں پوری ہو جائیں گی. سچے دل سے مانگنا یہی کہ یہ ملک اسلامی بن جائے، پھر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی وعدہ کرنا، پھر دیکھنا مرادیں ملتی ہیں. کیوں؟ یہ ملک اسلام کے لیے لیا گیا ہے، یہ انگریز کے کالے قانون کے لیے. پھر کچھ باتیں کشمیر پر ہوئیں، پھر میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے ماشاءاللہ. جو کہتا ہے نا پاکستان توڑ دو، وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. جو کہتا ہے یہاں ہمیں سیکولرزم چاہیے، وہ لیڈر ہوتا ہے. جو کہتا ہے یہاں نظام خلافت راشدہ چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے، یہ بنیاد پرست ہے. اس ملک میں حق کی بات کرنے کا مطلب ہے جیل میں ڈالو. اور جناب وزیر اعظم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیلوں میں اہل حق ہی ایسے ہیں جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ورنہ سپریم کورٹ اور صدر کے حکم سے سب کی بیڑیاں اتر گئی ہیں، مگر پنجاب کی جیلوں میں علماء کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، جنہوں نے بیڑیاں ڈالی تھیں خدا نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان آنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی بیڑیاں ڈال دیا آ ہی نہیں سکتے. اس لیے بیڑیاں کھولو اہل حق کے پاؤں سے. صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. جب تک یہ قانون نہیں بنے گا، انشاءاللہ یہ قانون بنے گا تو پھر ملک میں بہاریں آئیں گی. ساری تقریر ہوئی، خوب ہوئی. جب میں نے تقریر ختم کی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی تقریر فرمانی تھی. ابھی فاروق لغاری بھی کھڑا تھا، وہی پر توڑ رہا تھا. عمران خان تھا، اس نے بھی ابھی تقریر کرنی تھی. امین فہیم نے بھی تقریر کرنی تھی. یہ سارے کھڑے ہوئے تھے. وزیر اعظم بھی تھا کہ بھئی ان کی تقریر بھی سننی ہے. وہ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کورم پورا نہیں ہے. چلو، وہ کورم گننے کے چکر میں پڑ گئے، اجلاس ہی ختم ہو گیا. تقریریں ہونی دو تھی، وہ دو ہی ہو گئی، جلد چھٹی ہو گئی ساری. تو بھائی بات یہ ہے، صحابہ کرام کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان پر سودے بازی خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم یہ چکا چوند اقتدار کی یا دنیا کے لالچ اور طمع میں یا کسی عہدہ اور منصب کی خواہش میں مگن ہو کر اصحاب رسول کی عزت آبرو سے آنکھیں پھیر لیں، خدا اس دن ہماری آنکھوں کو اندھا کر دے. اس لیے کہ صحابہ کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. تو میں عرض آپ سے ساری جدوجہد بات یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ مشکلات اب اور جلدی ختم ہونے کی طرف ہیں. خاص طور پر میں جو اچانک آیا ہوں تو میں اپنے اسیروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ اسیروں کے مسئلے پر آپ کو جلد اچھی اچھی خبریں سننے کو، بلکہ ان خوبصورت چہروں کی زیارت کرنے کو موقع ملے گا، اور وہ اسی اسٹیج پر ہوں گے انشاءاللہ. جیسے آپ کا یہ بھائی جیل سے باہر نکل کر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جلد ہی جلد الیاس زبیر، مولانا عبدالغفور ندیم، یہ تو دو چار دنوں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، انشاءاللہ اب آپ کے وہ بہت ہی زیادہ محبوب لیڈر حافظ عام بخش صاحب، منصور بابر صاحب، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر جدائی نہیں ہے. باتیں بوتے بہت کرتے ہیں، ووٹ فلاں کو دے دیا، ووٹ فلاں کو دے دیا، ان باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت ہے. اتفاق کی بات ہے، ہمیں جو پارلیمنٹ میں لاجز میں ملے نا، اب ہاسٹل بہت خوبصورت ہاسٹل بنائے ہیں، کافی سارے بنائے ہیں، تو ابھی چند دن پہلے، مجھے تو مہینے سے الاٹ ہوا تھا، ڈیڑھ مہینے سے، مجھے کل پتا چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاسٹل بالکل اس ہاسٹل کے جو میرا ہاسٹل نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے نیچے والے ہاسٹل میں آ گئے. اوپر ہمارا وہ ہاسٹل میں دو دو کم بیڈ روم ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، اور جناب لانچ ہے، ٹی وی لانچ ہے، کھانے وانے، ہمارا تو ماشاء اللہ سو سو دو دو سو آدمی لگ رہا تھا. میں نے کہا سو جاؤ، آرام کرو، کھاؤ. ہمارا اعلان ہے وہاں پورے اسلام آباد میں، پورے اسمبلی میں اعلان ہے، بھائی جو جہاں سے آیا اس کا کوئی ایم این اے نہ ہو، ہم اس کے ایم این اے. جس کو کھانا نہ ملے وہ ہمارے وہاں آ جائے، جس کو کوئی ایم این اے نہ ملے ہم اسے کام کرا دیں گے، ہیں جی، جس کو سونے کی جگہ نہ ملے وہ ہمارے آ جائے، آرام سے سو، کھاؤ، پیو، کام کراؤ. اللہ کو اللہ کی مرضی، اللہ کا دیا ہے، ہم نے کون سا کما کر لیا ہے. میں تو سب ایم این او سے کہتا ہوں، میں نے کہا یار بات یہ، ہم نے تو پیسہ خرچ نہیں کیا، ہمیں تو ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے سے ملا ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے سے ملا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے جئیں گے، یہ اور دعا کریں گے اللہ اور عزت دے دے گا. وہ پچھلی مرتبہ یہ دس دن ہوئے، بنوری ٹاؤن سے وہاں گئے ساتھی، ان کا مسئلہ تھا غیر ملکی تھے، ویزا نہیں لگا کر دے رہے تھے. میں گیا وزارت داخلہ میں، سیکرٹری داخلہ کا، میں نے کہا ان کا ویزا لگاؤ، یہ پڑھنے آئے بےچارے بچے ہیں، ان کو دو. کہ ٹھیک ہے. میں ادھر ادھر سے آ گیا تو وہ دو گھنٹے بعد آ گیا، چہرہ بڑا مول. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے اس نے، ایک آدمی تھا، اس نے میرے کاغذات ایسے پھینک دیے. اس نے کہا میں سفارش وارش کو نہیں مانتا، گاڑی تیار تھی، میں گھر جا رہا تھا. میں نے کہا اس کی ایسی تیسی. میں نے کہا پھر اعظم طارق تیرے ایم این اے بننے کا فائدہ کیا؟ یہ طالب علم ہمارے بنوری ٹاؤن کے، یہ ہمارے مدرسوں کے، یہ ہوں ذلیل، ان کو وہ کریں مذاق، تو تیری ایم این اے شپ پہ لعنت ہے. میں نے کہا چل بیٹھ گاڑی میں، ابھی چلتے ہیں، چل مجھے اس کمرے میں لے جا. گیا میں نے کہا کہاں کاغذ؟ تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو نے کہاں کاغذ؟ اس نے کہا سر وہ ہمارے سیکرٹری لے گئے، چل سیکرٹری کے پاس. کہاں کاغذ؟ اس نے کہا جی ابھی میں لایا تھا. میں نے کہا ابھی کیوں؟ دو گھنٹے کیوں؟ چل سیکرٹری کے پاس فوراً، آرن فوراً آرڈر کرو، کرو آرڈر. میں نے کہا ابھی ان کی وجہ سے تو میں نے کہا مجھے ایم این اے شپ ملی ہے. میں نے کہا اب مجھے بتانا. خیر اس نے بتایا نہیں، ابھی آج مجھے بنوری ٹاؤن سے پتا لگا کہ کام اسی وقت ہی ہو گیا. کام کیسے نہ ہو اللہ کے فضل سے، کام تو ہوتے ہیں فوراً. تو اس لیے مولانا فضل، مجھے پتا چلا، میں کل صبح پھر مولانا فضل ماں صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مبارک ہو، آپ ہمارے پڑوس میں تشریف لائے ہیں. بس میں نے کہا اوپر ہم ہیں، نیچے آپ ہیں. تو وہ مفتی ابرار صاحب ہیں، وہ یہاں بنوری ٹاؤن میں پڑھتے رہے، بچے ماشاء اللہ مولانا کا سیکرٹری ہے. کہنے لگا یار بڑی خطرناک جگہ پہ آ گئے ہیں، یہ کوئی مارے گا آپ کو مریں گے ہم. میں نے کہا اتنا ڈر لگتا ہے بھائی، چھوڑ دو کرایہ ہم سے لے لو، کہیں اور چل جاؤ. اتنا ڈر لگتا ہے تو کہیں اور چل جاؤ بھائی، ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم نے تو تیغوں کے سائے کے نیچے ہی جینا ہے، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا ہوں ویسے. پھر مولانا سے ملاقات ہوئی، پھر چلے گئے، پھر اسمبلی میں چلے گئے. تو میں وہ بات کہنا چاہتا تھا، اسمبلی میں کافی دیر کھڑے رہے مولانا اور باقی علماء، حافظ حسین احمد سارے تھے. میں نے کہا مولانا ایک بات آپ کو بتاؤں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. کہنے لگے کیسے؟ اور ہم الحمدللہ احترام عزت ہے، یہ ہمارے وہ بڑے ہیں، احترام عزت ہر چیز ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے. میں نے کہا ایک بات ہے، میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا نا، تو پورے پاکستان میں انہوں نے کہا جناب طالبان کے دشمنوں کو ووٹ دے دیا، اور جناب پرویز امریکہ کے ٹوٹوں کو ووٹ دے دیا، غداروں کو ووٹ دے دیا. میں نے کہا آپ نے بڑی مہربانی کی کہ میں نے ایک ووٹ دیا تھا مسلم لیگ کاف کو، طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا، آپ نے 25 ووٹ دے دیے کاف لیگ کو، میری جان ہی چھوٹ گئی. آپ نے بلوچستان میں ووٹ دے دیے. اب میں نے کہا مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا، اگر کوئی بھولا بھٹکا مجھ سے پوچھ ہی لے کے ووٹ، تو میں کہتا ہوں بھائی وہ میں نے تو ایک دیا ہے، انہوں نے 25 دیے ہیں جی، اب مجھ پر کیا بولنا ہے؟ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے. کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو بات یہ تھی، فرمانے لگے کہ وہ تو سیاسی فیصلے ہیں. میں نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست تک رکھو، حق باطل کی جنگ نہ بناؤ، حق باطل کی جنگ نہ بناؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں مفاہمت کا راستہ، اپنے اپنے مذاکرات ہیں، آپ کے کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کامیاب ہو گئے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بات ہی کیوں، یہ ہم متحدہ والے حضرات ان میں سوائے ایک کے جس پہ لانت بھیجتے ہیں بے شمار، باقی سب کا احترام کرتے ہیں بے حد و حساب. سیدھی سی بات ہے، باقی کا احترام ہے ہمارے لیے، بہت احترام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، مولانا سمیع الحق صاحب ہو، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کرتے. اختلاف رائے ہے، وہ ہمارا ہے. جب تک کہنا کہ جی آپ نے غلط جماعت کا ساتھ دیا، میں نے کہا جی مان لیا، تسلیم کر لیا میں نے غلط جماعت کا ساتھ دیا. بہت ادب بہت احترام کے بعد عرض ہے کہ آپ ایک عرصے سے ایک میں نے بد کا ساتھ دیا، تو آپ بدترین کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. آپ ایک عرصے سے بدترین جماعت کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، آپ اس پہ بھیجیں لانت، میں چھوڑ آتا ہوں ان کو، آؤ مل کر چلتے ہیں. کوئی اگر آپ سے بات کرے نا، اس کو کہو میں ایک کارکن ہوں، عام سا میں کارکن ہوں، مولانا اعظم طارق کے نے جو کیا میں ان کا ایک چاہنے والا ہوں، لو میں سادہ کاغذ پر نہیں اسٹام پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں، تم ان کو چھوڑ دو، ابھی تم چھوڑنے کا اعلان کرو گے تمہارے پین کی سیاہی خشک نہیں ہوگی، مولانا اعظم طارق آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ لکھ کر دے دینا، آپ کے کہنے پر جو کر لے، آپ اس پر میری طرح سے لبیک سمجھنا. ہماری مجبوری ہے کہ جس اسٹیج پر غلام حسین نجفی جیسا لانتی ملعون بے ایمان انسان، جس نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی، مجلسی کو بھی پڑھا ہے، توسی کو بھی پڑھا ہے، اور اسی طرح ان کے قلینی کو پڑھا ہے، خمینی کو پڑھا ہے، لیکن یقین جانے اس نجفی جیسا بد زبان میں نے نہیں پڑھا ابھی تک کہ اتنا کوئی غلیظ پیدا ہوا ہو. کیا دور آ گیا ہے، اس کو اسٹیج پر بٹھا کر اس کے صدقے سے ووٹ مانگے جائیں؟ ہیں جی، کم از کم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اسٹیج پر اس کی موجودگی میں آئیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہماری مجبوری ہے بھائی، ادب کریں گے، احترام کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے، جبکہ غیرت کا تقاضا تو بہت کچھ ہے، لیکن ادب احترام کریں گے. مگر جس اسٹیج پر وہ ہوگا، ہم اس وقت تک اس اسٹیج پر نہیں جا سکتے جب تک اس اسٹیج کو اس سے پاک نہیں کیا جاتا. کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ روز حشر یہ آواز جب آئے المرء ما من احبا، آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس سے ساتھ محبت کرتا تھا. میں نہیں جانتا اس دن کیا جواب ہوگا بعض لوگوں کے پاس، المرء ما من احبا، کھڑے ہو جاؤ خود بخود آنن فانن، جس کے ساتھ جس کو دنیا میں محبت تھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہ معلوم کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں. انشاءاللہ العزیز صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسولوں کے بعد، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمیں دنیا میں ان سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. ماں باپ قربان ہے، جان قربان ہے، آپ نے جان قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے، اولاد قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے، آزادی قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے، زندگی کی نعمتیں قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ قیمت اس دنیا میں نہیں پڑے گی، قیمت تو پڑے گی قیامت میں انشاءاللہ۔ آسن قبراں اوسن خبراں، حشر کا دن آئے گا پھر خبر ہوگی کیا قیمت تھی، ہاں جی کون تھا۔ فسوف ترا اذن کشفت الغبار، جب گرد و غبار تھم جائے گا، فضا صاف ہوگی جب حشر میں کھڑے ہوں گے۔ فسوف ترا اذن کشفت الغبار، جب قبروں سے اٹھیں گے پتہ اس وقت چلے گا کون کیا تھا، کون کیا تھا، کون کیا تھا۔ اس دن فیصلے ہونے ہیں۔ ہم اس جہان کی سیاست کے لیے، کرسی کے لیے، عزت کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم لڑ رہے ہیں اس جہان کی عزت کے لیے۔ ہمیں اس جہان میں کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آخرت میں اتحاد چاہیے۔ ہم آخرت میں اتحاد چاہتے ہیں اس جماعت کے ساتھ جو علم لے کر صحابہ کے پیچھے چل رہی ہے۔ صحابہ کرام وہ لواء الحمد کے نیچے جو شمع نبوی کے پروانے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے کسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس کی محبت لازمی جز ہے۔ صحابہ کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، باعث نجات ہے۔ تو جہاں صحابہ دشمن ہوگا ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہماری مجبوری ہے بھائی، تو کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے فرمایا گیا، اور آج میں بنوئی ٹاؤن میں گیا تھا، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لیے احترام ہے، اور میں نے وہاں کہا تھا اگر میں باہر ہوتا میں آتا اور آ کر کہتا یہاں سب سے کہ جتنا جس کسی کا حق ہے بنوئی ٹاؤن پر، اتنا ہی میرا حق ہے کہ میں بھی اس مادر علمی کا دودھ پینے والا ہوں، میں نے بھی اس مادر علمی میں اپنا وقت گزارا ہے، میرا بھی اس مادر علمی پر اتنا ہی حق ہے۔ لہذا میں آ کر لڑتا جھگڑتا احترام کے ساتھ، ہم مادر علمی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں یہیں سے سکھایا گیا ہے، یہیں سے پڑھایا گیا ہے، یہیں سے ہمیں بتلایا گیا ہے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ ہم مادر علمی کی مسجد کو، مدرسے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم صاف کہیں گے کہ آپ مادر علمی کے ساتھ اور اس کے پہلو میں سوئے ہوئے شہیدوں کے ساتھ۔ مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا عبد السمیع صاحب، اور اس عظیم شخص کے ساتھ جسے دنیا مفتی احمد الرحمان کہتی ہے، اور اس عظیم شخصیت کے ساتھ جسے شیخ بنوری کہا جاتا ہے، آپ ان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہم ادب کے ساتھ جھگڑتے لڑتے آپ سے۔ مجھے کہا گیا، جیل میں کہا گیا، فرمایا گیا، قابل احترام شخصیت نے فرمایا، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، وہاں استقبال ہو رہے ہیں، اسلام آباد فریدیہ میں استقبال ہوا ہے، وہاں بنوری ٹاؤن میں استقبال ہوا ہے، فلاں فلاں مدرسے میں استقبال ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت، میں نے ان مدرسوں سے یہی پڑھا ہے کہ صحابہ کی محبت باعث نجات ہے، ان مدرسوں نے مجھے بتلایا ہے کہ اس طبقے اور گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں بتلانے والے علماء اور مفتی قبروں میں سو گئے ہیں، وہ سو گئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر استقبال ہو رہے ہیں تو کیا ہوا، جیلیں وہی تھیں جو ہم نے کاٹ لی ہیں، جیلیں وہی تھیں جو ہم نے کاٹ لی ہیں، سختیاں وہی ہیں جو ہم نے جھیل لی ہیں، پریشانیاں وہی ہیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک استقبال یہاں ہو رہا ہے، ایک استقبال روز محشر بھی ہونا ہے، ایک استقبال روز محشر بھی ہونا ہے۔ ہماری نظر ہی نہیں ہے حضرت ان چیزوں پر، خدا ہمیں استقامت دے، ہم ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں، ڈپلومیسی انسانوں کے سامنے چل سکتی ہے، خدا کے سامنے نہیں چلے گی، خدا کے سامنے ڈپلومیسی نہیں چلے گی۔ آپ سے کہتا ہوں، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس گئے گزرے دور میں صحابہ کی محبت کے جذبے دلوں میں بھر دیے ہیں، خدا کا شکر ادا کرو۔ 1400 سال کے بعد خدا کی قسم، مولانا حق نواز شہید کے، لو میں نے کھولی نہیں تھی لیکن اب کھولا ہے تو جواب ہو چکے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کی چٹیں آتی ہیں، میں خود ہی ایسی باتیں کر لیتا ہوں، سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں۔ مولانا حق نواز شہید کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے نوجوانوں کے جذبات اور دلوں کی تاریں صحابہ سے جوڑ دی. 14 صدیوں کے بعد وہ محبت، وہ جذبے، وہ ولولے اور عود کر آ رہے ہیں، امنگ امڑتے ہوئے سلام کی طرح جذبات آ رہے ہیں اور دلوں کی دنیا میں الحمدللہ ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہیں صحابہ کی محبت کا. لوگ آگے بڑھتے ہیں، گردن کٹوا دیتے ہیں. اور میں نے وہاں عرض کیا تھا، میں نے کہا حضرت میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میرا تو جذبہ یہ ہے، صاف کہتا ہوں، کوئی شخص اگر کہے، کوئی حکمران کہہ دے ہم صحابہ کی عزت کا قانون بناتے ہیں، ہمیں قیمت چاہیے، قیمت چاہیے کہ تمہارے 7 بیٹے بیٹیاں ہیں، 7ों کے سر چاہیے، خدا کی قسم اپنے ہاتھ سے سر اتار کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا، یہ سر لے لو، صحابہ کی عزت کا تحفظ کر دو. ہمارا تو یہ نظریہ ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ کا سر چاہیے تو میں برملا کہوں گا، یہ میری کلاشن کو پکڑو، گولی مارو، جب میں گر جاؤں تو سر کاٹ لینا، صحابہ کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ اب ہم زبانوں سے نہیں کہتے، یہ ہمارے جسم کا ایک ایک رواں کہتا ہے، یہ ہمارے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ ہمارے رگوں میں گردش کرنے والا خون کہتا ہے. اور ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں صحابہ کی محبت سے سرشار کر دیا. انشاءاللہ العزیز یہ قافلے رواداں رہیں گے، آئیں گے جائیں گے لوگ، کوئی پرابلم نہیں. جب قافلے چلتے ہیں نا، اب دیکھیں موٹر وے ہے، اس پر 120 کی سپیڈ سے ہم بھاگتے ہیں، پھر راستے میں پہاڑیاں آ جاتی ہیں، تو گاڑی کی سپیڈ 120 سے نیچے ہو کر بعض دفعہ 20 ہی رہ جاتی ہے، لیکن چلتی رہتی ہے گاڑی، وہ پہاڑیاں عبور رہتی ہیں، پھر 120 کی سپیڈ پہ چل پڑتے ہیں. تو وادیاں آتی رہتی ہیں، قافلہ ہے چلا ہوا 1985 سے، کبھی بھاگتا جا رہا ہے، کبھی آہستہ ہو رہا ہے، کبھی چڑھائی آ رہی ہے، کبھی جو ہے وہ عروج ہو رہا ہے، کبھی تھوڑا سا زوال ہو رہا ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں. بڑھتے رہو، بس قدم اٹھاتے رہو. یہ سمجھ لو جو ایک قدم اٹھے گا وہ منزل کے قریب ہی لے جائے گا، دور تو نہیں لے جائے گا نا. تو کوئی بات نہیں، دھیمے دھیمے صحیح، آہستہ آہستہ صحیح، نعروں نے صحیح، خاموشی صحیح، قافلہ چلتا رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. جلسے نہیں ہونے دیتے، نہ ہونے دیں. آپ کی میٹنگیں نہیں ہونے دیتے، نہ ہونے دیں. ایک زبان تو ہے نا، جہاں کھڑے ہو اس کو چالو رکھو، جہاں کھڑے ہو مشن بیان کرتے رہو، جہاں کھڑے ہو نظریہ بولتے رہو، جہاں کھڑے ہو زبان بھی چپ ہو جائے تو جب تک آپ کے صلاحیتیں ہیں آنکھوں سے کام لو، اشاروں سے کام لو. اور یہ بھی بند کر دیں گے تو خاموشی سے بڑی مؤثر زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے. خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کردار. خاموش زبان کردار کو کہتے ہیں، اور کردار کی زبان سے مؤثر دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. کردار بولتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض لوگوں کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، بھرے جلسے کے سامنے وہ کرسی پر ان کو بلاؤ، چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ دعا مانگ دیں، اتنا اثر ہو جائے گا جتنا 10 گھنٹے کی تقریر سے ہوتا ہے. ہاں کردار اثر کرتا ہے، کردار سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ کی جماعت میں بڑے اچھے اچھے لوگ آ گئے ہیں، بڑے صاحب کردار آ گئے ہیں، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت کہتے ہیں سپیڈ 140 پہ رہنی چاہیے، اس چیز کو یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ سپیڈ 140 رہے. اس کا مطلب ہے اگر 140 ہی سپیڈ رہے تو پھر مزہ کیا ہے منزل پہ پہنچنے کا؟ نہیں، کبھی کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی، کبھی اونچائی آئے گی، کبھی ڈھلوان آئے گی، کبھی سیدھا بھاگیں گے، کبھی رک رک کے چلیں گے، مگر چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اور سلاطین یا عمرائے پاکستان یا حکمران پاکستان کے نام ایک ہی پیغام ہے، خوش ہو تمہاری مرضی، ناراض ہو جاؤ تمہاری مرضی، لڑنا ہے لڑ کے دیکھ لو، جھگڑنا ہے جھگڑ کے دیکھ لو، پیار کرنا ہے پیار کر کے دیکھ لو، وفا کرنی ہے وفا کر کے دیکھ لو، جفا کرنا ہے جفا کر کے دیکھ لو بھئی ہم نے تو یہ کام جاری رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ کام جاری رکھنا ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور تمہاری بھی نجات کا ذریعہ ہے. پرویز مشرف صاحب تمہاری نجات کا ذریعہ ہے, جمالی صاحب تمہاری بھی نجات کا ذریعہ ہے. نجات ملے گی صحابہ کے در سے, صحابہ کے در سے نجات ملے گی. یاد رکھو صحابہ کے در سے ہٹو گے تو میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق. ذلت گمراہی تباہی بربادی مقدر ہو جائے گی صحابہ کا در چھوڑو گے. بس صحابہ کے دروازے پر آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا أَصْحَابِ النُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِهْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. قرآن بھی کہتا ہے ادھر ہی چلو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے, اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں ادھر ہی چلو تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تو آپ سے بہت باتیں کر لیں, ٹھیک ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, چلو یہی سمجھ لیں کہ ہماری گاڑی اس وقت ذرا اونچائی پہ چڑھ رہی ہے, آہستہ آہستہ چل رہی ہے, تو یہی سمجھ لو بھائی شاید, بس یہ سمجھ لو نا کہ جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے, یہ جو سواریاں پیچھے سیٹوں پہ سو رہی ہیں ان کو کیا پتا ہے گاڑی کون چلا رہے ہیں. گاڑی چلانے والا اگر صاف روڈ پر بھی 120 میل چلائے اور آ جائے بہت اونچی پہاڑی پھر بھی سپیڈ دیتا جائے کہ 120 ہی پر رکھنی ہے تو گاڑی کی تو بیڑا گرک ہو جائے گا. اب وہ پیچھے سویا ہوا منہ پہ لیا 120 تو رکھو جی, اے ہولی ہولی کو چل دی پئیے اور جناب تیز کرو نہیں تو میں لتھن لگا جے. بھئی اگر تو اتر جائے گا تو تیری مرضی ہے, چڑھائی کے دن ہے ذرا تھوڑا سا صبر کر لو, پھر انشاءاللہ پلین راستہ آئے گا, پھر تو 120 کیا کہتے ہیں 140 پہ چل پڑیں گے. سمجھ گئے ہو؟ کہتے جی وہ تو انداز نہیں, آج تو باڈی میٹھی میٹھی تقریر کیتی ہے. چلو یہی سمجھ لو ذرا اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں, یہی سمجھ لو. اور انشاءاللہ اب یہ زیادہ اونچائی باقی نہیں رہ گئی, بس قریب ہی پہنچ گئے ہیں, قریب ہی پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ ہوا منصورہ کی کیفیت ہوگی, یہ سب دھوئے کے بادل چھٹ جائیں گے, یہ گرد و غبار کا جو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے, آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے. اور وہ دن کس قدر انشاءاللہ فتح کامیابی اور کامرانی اور خوشی کا دن ہوگا جب آپ خبر سنیں گے سپریم کورٹ نے سپاہی صحابہ کو بحال کر دیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس لیے بس اس لیے اگر آپ کہیں گے وہ سپیڈ تیز نہیں ہے تو نہیں بھائی, تھوڑا سا مہربانی کرو, سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے, راستہ ٹھیک جا رہے ہیں, کھڈے کھڈے میں نہیں گر رہے, نہ راستہ بدلا ہوا ہے نہ رخ کسی اور طرف ہے, راستہ ٹھیک جا رہے ہیں, سٹیئرنگ ہاتھ میں ہے, الحمدللہ گاڑی پہ کنٹرول ہے, گاڑی پہ کنٹرول ہے, گاڑی ٹھیک ہے, پہیے ٹھیک ہیں, ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے, بس تھوڑی سی آہستہ چل رہی ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اونچائی آئی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. راستہ ٹھیک ہے, گاڑی بھی محفوظ ہے, اس کے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ سارے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہیں, کوئی ٹائر وغیرہ نکلا نہیں ہے, کوئی پنچر سینچر نہیں ہوا ہے, نہ کوئی پنچر ہوا ہے, نہ کوئی پرزا ہلا ہے, نہ کوئی اس کی گیئر شیئر ٹوٹا ہوا ہے, نہ اس کی بریکیں فیل ہوئی ہیں, ٹھیک چل رہی ہے, بالکل گاڑی ٹھیک چل رہی ہے, بلکہ اوور ہالنگ کی ضرورت تھی وہ بھی ہو گئی ہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ پیچھے نظر اٹھا کر دیکھو, یہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے یا خراب چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے, ٹھیک چل رہی ہے, میرے تو ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے نا, مجھے پتا ہے الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے. اگر آپ کو ہونا تو پھر جس کو آدمی کو بھائی گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی, بھائی اور تو دیکھ لو بالکل ٹھیک چل رہی ہے, کوئی جھکاؤ نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہے, کیونکہ راستے سے ہٹی ہوئی نہیں, گاڑی ٹھیک جا رہی ہے, سپیڈ ہے, ٹھیک ہو جائے گی سپیڈ, اور تیز ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا حیدری صاحب تو اور بہت اچھی مثال دیتے ہیں، لیکن میری طرف سے یہی مثال سمجھ لو، گاڑی ٹھیک جا رہی ہے، اس کے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہیں، منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، سٹیئرنگ ہاتھ میں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ سنا ہے کہ عید پر ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا تھا، اچھا کیا تھا نہیں اچھا کیا؟ کہتے ہیں خانہ کعبہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کفار کا داخلہ بند ہے، شیعہ کیوں خانہ کعبہ میں جاتا ہے؟ ہاں جی، اس کو کہو جس دن ہوئی نا ہماری حکومت، جی ایک بھی چلا گیا تو نام بدل دیں گے. یہی تو سمجھا رہے ہیں، یہی تو پڑھا رہے ہیں، جس دن پڑھ گئے پھر انشاءاللہ. اچھا جناب تھے تو کیا سلطنت روم و ایران الیکشن سے فتح ہوا تھے؟ ہاں بات تو تیری بڑی معقول ہے، لیکن صحابہ کرام تو 313 تھے، میں کہتا ہوں تم صحابہ جیسے 13 ہی نکال لو، 13 ہی ویسے نکلا ہے تو کام بن جائے گا. خیر انشاءاللہ کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. قربانی کی کھا لوں. ہاں جی، فیصلہ آباد سے حاضر ہوا مولوی بیمان کی وساطت سے، شیخ عمر امریکی صافی کے کیس کے سلسلے میں ملاقات کا طلبگار. عرض ہے کہ آپ میں میاں والی جیل میں تھے تو کیا 40 دن آپ نے بھوک ہڑتال کی تھی یا بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جاتے تھے؟ اور کوئی پرچی ورچی؟ بے ہوشی کے انجیکشن کیوں لگائیں گے بھائی، وہ تو پہلے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. جو پہلے ہی کمزور ہو اس کو بے ہوشی کے انجیکشن نہیں لگاتے، ہاں وہ اپنی طرف سے طاقت کے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ کوئی کمزوری نہ ہو، لیکن وہ تو جو کچھ ہونا تھا خیر ہوتا رہا، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اب آپ مجھے کمزور مت دیکھ رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ طبیعت اچھی ہے، بس وہ گاڑی کی رفتار کمزور ہے نا، اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں گاڑی کی رفتار کمزور ہے. ڈرائیور ٹھیک ٹھاک ہے، ڈرائیور ٹھیک ہے، ڈرائیور ہوشیار ہے، بلکہ جب سیدھا روڈ ہوتا ہے نا تو ڈرائیور بعض دفعہ ہاتھ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، ہاتھ ادھر ادھر بھی کر لیتے ہیں کہ چلتی آ رہی ہے، اور جب چڑھائی آتی ہے تو پھر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ اب پہیا ادھر ادھر نہ جانے پائے. تو بھائی اب اللہ کے فضل سے پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو کر چلا رہے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ پوری توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جتنی بھاگ دوڑ اب ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، پہلے ایسی ضرورت نہیں تھی، اب زیادہ توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ الحمدللہ سم عالم. تو بھائی بات یہ ہے، میں آپ کے جو یہاں ذمہ دار ہمارے دوست ہیں، پنجاب میں درس قرآن ہمارے شروع ہو رہے ہیں 4 جنوری کو، پورے پنجاب کے دورے کا شیڈول آ گیا ہے، پوسٹر چھپ گئے ہیں، الایثار ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ ہے، اس کے تحت پنجاب میں پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی کے تحت جو شہداء کے بیوگان کے لیے، اسیران کے لیے، اور باقی جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فنڈ الایثار ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں العمر کے تحت ہوئے تھے، اب میں مشورہ کروں گا ساتھیوں کا کہ الایثار ہی کس ذریعے سے کام کرنا ہے یا العمر سوسائٹی کے ذریعے کام کرنا ہے، اس کا آپ کو جواب جلدی مل جائے گا. جب آپ کو آواز دی جائے اور آپ کو بلایا جائے تو اب کام اس عید پر، بقرہ عید پر پہلے سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، آج میں آیا تھا، اصل میں آیا نہیں تھا، مجھے دعوت دی تھی وزیر اعلی سندھ نے، وہ میرے ساتھ تھے 2-3 دن، ہم اکٹھے ہی تھے وہاں اسلام آباد میں، تو میں آیا، ادھر سے میں آ گیا، ادھر سے صدر پاکستان بھی آ گئے، تو وہ صدر صاحب تھے، تو وزیر اعلیٰ ان کی میزبانی میں مصروف ہو گئے، تو میں نے کہا چلو میں ساتھیوں سے ملاقات کر کے جیل سے واپس چل جاتا ہوں، پھر یار زندہ صحبت، باقی پھر آ جائیں گے. اور اب ذرا آسانی بھی ہو گئی ہیں، پابندیاں شبندیاں ختم ہو گئی ہیں جی، اور مہربانی کر دی وہ انہوں نے کہ 5 ٹکٹ بنا دیے، پہلے تو لاہور سے اسلام آباد کے بنائے تھے، ریٹرن ٹکٹ 5 مرتبہ آ جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے لاہور سے اسلام آباد کیا کرنا، بھی میرے پاس تو گاڑی ہے، تو میں نے کہا یہ پکڑو، انہوں نے 5 ٹکٹ بنا دیے، کراچی جاؤ کراچی آؤ، کراچی جاؤ کراچی آؤ، مفت مفت، تو 5 ٹکٹ مفت بن گئے ہیں، مفت کے 2 ٹکٹ بنوا لیا میں نے فیصل آباد سے، 2 ٹکٹ بنوا لیا میں نے اسلام آباد سے. انشاءاللہ بقرہ عید سے پہلے پہلے یہ 5 ٹکٹ ختم کرنے ہیں جی، یہ 5 ٹکٹ ختم کرنے ہیں، تو اس لیے 5 مرتبہ تو ملاقات ہوگی، اس میں 1-2 مرتبہ جمعہ پر بھی ملاقات ہوگی، جمعہ پر بھی ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ کام ہوگا. صبح کو اسیروں سے ملنا ہے، ان کے مسائل سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب حضرات، محبت ہے آپ کو اسیروں سے، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ اس چیز سے بے فکر رہیں. کل میں نے جیل میں اپنے اسمبلی میں بھی اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بعض سیاسی فیصلے بادل نخواستہ بھی کیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں جاتے جاتے، کوئی بہت ضدی قسم کا آدمی آ جائے نے کیوں ووٹ دیا، کیوں ووٹ دیا، کہو احسان کیا مولانا اعظم طارق نے، مولانا اعظم طارق نے آپ پر احسان کیا ہے اور تم اس کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے ادب کے ساتھ۔ کہیں گے کیسے بھائی؟ کہو اگر مولانا اعظم طارق جمالی کو ووٹ نہ دیتے تو جمالی یقین وزیر اعظم نہ بنتا، 171 ووٹوں سے وہ وزیر اعظم نہیں بنتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 86 ووٹ تھے، ان کے 87 ووٹ ہو جاتے، وہ بھی وزیر اعظم نہ بنتے۔ شاہ محمود قریشی کے 170 ووٹ تھے، وہ بھی وزیر اعظم نہ بنتا تو دوبارہ پھر الیکشن ہوتا۔ پھر فرض کرو پیپلز پارٹی اور متحدہ مل جاتے، دونوں ووٹ ملا لیے جاتے تو ملا کر 156 ہو جاتے اور اس کے 171 رہتے، پھر نہ وزیر اعظم وہ بنتا نہ وزیر اعظم یہ بنتے۔ تو تیاری تو ہو چکی تھی کہ پھر سب کو گھر بھیج دو، پھر سب کو گھر بھیج دو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اب یہ جو 50-60 کے قریب علماء کرام ماشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ان کو آنا جانا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ ان سے کہو اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو واپس بھیج دیتے ہیں، اعظم طارق ووٹ نہ دیتا تو گھر ہوتے سارے۔ ہاں ہاں، میں اگر جمالی کو ووٹ نہ دیتا تو یہ سارے علماء گھر ہوتے، 2 سال کے بعد اگر الیکشن ہوتے پھر اس وقت حالات کیا ہوتے تو آ جاتے، ورنہ 2 سال کے لیے تو بک ہو گئے تھے۔ کہو اگر آپ کو آپ کے علماء اچھے نہیں لگتے تو اب سوچ لیتے ہیں بھائی، ہیں جی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اعظم طارق کے صدقے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق نہیں کر رہا میں، تو کہو گن کر دیکھ لو ہمارے ساتھ، حقائق کی بنیاد پر گنتی کر لو، بات چیت کر لو، اب آپ بیٹھے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تھا کہ ہم جمالی حکومت گرنے، پڑھا ہے یہ بیان آپ نے؟ میں خود صاف طور کو بات تو نہیں کہہ رہا کہ جب وہ بری ہے، وہ امریکہ کی لونڈی ہے، وہ طالبان کی دشمن ہے، وہ غداروں کی حکومت ہے، تو اس کو تو ایک منٹ سے بھی پہلے گرنا چاہیے، اس کو ایک منٹ سے بھی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ہم اس کو گرنے یعنی کھڑا رکھیں گے، کیا حکمت ہے اس میں؟ تو دوسرے لفظوں میں کہہ دیا کرو بھی مولانا اعظم طارق نے تو اس حکومت کو بنایا جس کو آپ بھی کہتے ہیں ہم گرنے، جب آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو اعتراض کیسا، جب آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو اعتراض کیسا؟ تو ہے آ رہے ہیں علماء بیان کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بل پیش ہوں گے، قانون سازی ہوگی، یہ اچھا ہے یا گھروں گھروں میں گئے ہوتے چھٹی ہوئی ہوتی وہ اچھا ہے؟ تو خود فرما رہے ہیں یہ اچھا ہے، سارے فرما رہے ہیں، اب سارے فرما رہے ہیں یہ اچھا ہے۔ چلو موجود تو ہے نا، بات تو کر رہے ہیں، کچھ ہمارا اثر ہے، کچھ ہمارے کہنے سے ہو جائے گا، بل پیش کریں گے۔ تو اگر یہ اچھا ہے، اللہ کے فضل کے بعد اعظم طارق کے ووٹ کا صدقہ ہے۔ اس میں جرت سے زیادہ کچھ عقل کا کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہاں مچھلی کی بات ہو گئی تھی، ہمارے ایک دوست تو نہیں تھے، ایک دوست کو لے کر ایک آدمی آ گئے تھے کہ بھئی آپ فیصل آباد آ رہے ہیں تو ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آؤں گا، دیکھ لیں گے۔ جب میں گیا تو میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے واپس پلٹنا تھا، وہاں سے سندھ آنا تھا، رات رات کوئی خیر پور پہنچنا تھا، تو وہ بہت پیچھے پڑ گئے، نہیں جی ہماری دعوت کھائیں، دعوت خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھی مجھے تو جلدی ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر مچھلی تیار کی ہوئی ہے، آپ مچھلی ساتھ لے جائیں۔ وہ ہاٹ پاٹ میں انہوں نے مچھلی ڈال کے دے دی، وہ ہمارے گن مین نے گن مین کو پکڑا دی کہ پیچھے رکھ لو، آگے جا کے کھا لیں گے، گھر میں جا کر یا راستے میں کھا لیں گے۔ وہ ان کو کوئی کسی نے شک ڈال دیا یا ایسے ان کے دل میں آیا، انہوں نے کہا اس کو چیک تو کر لیں۔ وہ گاڑی چل رہی تھی، جیسے ہی ایک ساتھی نے چیک کی وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہ انہوں نے گاڑی روکی، فوراً ہم رکے، ابھی ہم فیصل آباد سے باہر نہیں نکلے تھے، وہاں کی گاڑیاں بھی تھیں ساتھ، ساتھی نے روکی اٹھایا تو وہ مجھے تو لگا کہ بھائی خدا نخواستہ شہید ہی ہو جائے گا۔ فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا، الائٹ ہسپتال لے گئے، اس کا معدہ واش کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ ساتھی بچ گیا ہے۔ اب ہم نے وہ مچھلی جو ہے نا اس کے کرا کر لیبارٹری وغیرہ کرا کر ٹیسٹ کرا کر بھیجا ہوا ہے لاہور میں بھی ملتان میں بھی. تو آدمی تو پکڑ لیے تھے فوراً ساتھیوں نے, میں نے کہا ان کو چھوڑ دو نظروں میں رکھو, اگر تو وہاں سے آئے رپورٹ کے زہر کی ہے تو پھر قانونی کاروائی کریں گے. تو اگر یہ آئے کہ مچھلی, اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے لا رہے ہیں کہ جیلوں میں بیٹھے بیٹھے اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں, ہاں جی, تو اس لیے اور نئے حوصلوں کے ساتھ, نئے جذبوں کے ساتھ, نئے ولولوں کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں, سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بقرہ عید پر کام بھی ابھی سے بکنگ شکنگ کرا لو بھائی, ہیں ابھی سے بکنگ ہو جانی چاہیے, کھالوں کی بکنگ ابھی سے ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ العزیز پچھلے سال آپ کے ساتھی یہاں کے کافی پریشان رہے کہ ہم کیا کریں, جیل میں بھی خط جاتے تھے, کبھی کراچی والے ساتھی کہہ رہے ہیں بہت پریشان ہیں. میں نے کہا دیکھو یار کراچی والوں سے تو کبھی کبھی مرکز والے تعاون لیتے تھے, اب یہ ہے کہ اب ہم کراچی والے ہم سے کہہ رہے ہیں, چلو کچھ تھوڑا بہت پھر ہم نے تعاون بھی کیا, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی حقیقت تو یہ ہے, یہ کچھ آپ کے ذمہ دار ہمارے ساتھ کرتے زیادتی ہیں, میں شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں, زیادہ تو نہیں کرتا, یہ پانچ چھ سال سے ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے اپنے اخراجات بہت ہیں, میں نے کہا اللہ کے بندو اخراجات ضرور ہے, پر دودھ دینے والی گائے ادھر زیادہ موٹی ہے, ادھر کام بہت ہوتا ہے, ورک ہوتا ہے. اب کل تو دیکھیں ہم آئے ہیں خاموشی سے, میں نے کہا خاموشی سے آنا ہے, وہ ایئرپورٹ پہ اوپر جلسہ بن گیا, اب کل وہاں کا تو آج ماشاء اللہ اتنے ساتھی جمع ہو گئے ہیں, جہاں اتنے ورکر اتنے کام کرنے والے متحرک ساتھی ہوں وہاں کام زیادہ ہوتا ہے, وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, توجہ سے کام کرنا کچھ, تاکہ اور بڑے بڑے کام ہیں اور کئی شعبے علی سار ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ہم نے شروع کر رکھے ہیں, ڈسپنسریاں ہیں, ہسپتال ہیں, ایمبولینسیں ہیں, اس طرح کے پروگرام ہیں رفاعی سماجی کاموں کے, تو اس عنوان پر کام کرنا ہے خوب. شہداء فاؤنڈیشن ہے, شہداء کے بیوگان کو ایسے ایسے کاروبار ان کے شروع کروا دیے جائیں تاکہ ان کو ماہانہ انتظار ہی نہ رہا کرے کہ بھائی وہاں سے آئے گا تو تب ہمارا سسٹم چلے گا, اور مستقل وکلاء ہیں ہمارے, اسیروں کا مسئلہ ہے, تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو رہی صحیح مشکلات ہیں وہ بھی دور آ جائیں گے. تار جنگوی کو ساتھ لانا, مطالبے تو کوئی کم ہوتے ہیں, کوئی اور آدمی کہے گا آپ نے بھائی کو بھی ساتھ لانا, ہاں جی تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اور لیتے ہیں مولانا علی شیر حاجی کو بھی ساتھ لانا. بھائی میں تو آیا ہوں اسلام آباد سے, وزیر اعلی سے میں نے بات کی, اس نے کہا چلو وہاں اپنے ساتھیوں کا جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. مولانا فضل مان صاحب نے اگر طالبان القاعدہ کے بارے میں کوئی بیان دیا ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے, میں تو جواب نہیں دے سکتا. اچھا ایک بات جو میں نے کہنا ہے, لشکر جھنگوی کا نام آپ نے سنا ہے, یہ کیوں بند کر دیا, ڈر گئے؟ لشکر جھنگوی کا نام آپ نے سنا ہے؟ بھائی لشکر جھنگوی والوں سے جب ہم پوچھیں کہ تمہارا مشن کیا ہے, وہ کہتا ہے شیعوں کو صاف کرنا, شیعوں کو قتل کرنا انہوں نے اپنا مشن بنایا ہے, اور سپاہ صحابہ کا مشن یہ, بولو 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 بولو, یہ مشن, یہ مشن. لہذا لشکر جھنگوی کی کاروائیوں سے, لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والوں سے, لشکر جھنگوی والوں کے ان کارناموں سے ہم لا تعلقی, بیزاری اور علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. کسی طرف سے یہ مجھے شکایت نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا کسی لشکر والے آدمی سے تعلق تھا, اس لیے کہ قتل و غارت گری کو ہم مسائل کا حل نہیں سمجھتے. واضح کہتا ہوں, صاف دو تاک دو ٹوک, چاہے کوئی ناراض ہو, کوئی ان کو ہیرو سمجھتا ہے تو بھئی جاؤ انہی کے ساتھ مل جاؤ. ہمارے ہیرو تو مولانا حق نواز شہید سے لے کر مولانا علی شیر حیدری تک ہیں, ان کی کسی تقریر میں آپ دکھا دیں قتل و غارت گری کا کوئی ثبوت تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہمارے ہیرو یہ ہیں, لہذا جس نے ہماری جد و جہد اور ہماری اس پروگرام میں شامل رہنا ہے, جماعت کا نام تو استعمال ہو نہیں سکتا قانون طور پر, جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے, جو اس کارواں میں بغیر نام کے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے, اسے جان لینا چاہیے کہ لشکر جھنگوی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ, کسی کو پناہ دینا ہے نہ کسی کے پیسے سے مدد کرنا ہے نہ کسی کے حمایت کرنا ہے اور نہ کسی کو مشورہ دینا ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کرنا ہے جو قتل و غارت گری میں ذرہ برابر بھی معاونت کا باعث ہو. یہ بات سن رہے ہو؟ ہماری جماعت پر جب تک پابندی نہیں لگی تھی اس وقت تک, اور جب پابندی لگ گئی ہے اب ہم پر, ہماری ذات پر اور ہم سے محبت کرنے والوں پر تو کوئی پابندی نہیں. میرا, میرے دوستوں کا, میرے رفیقوں کا, میرے ساتھیوں کا, میرے دوستوں کا, ہمارا نظریہ یہ ہے قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل مذاکرات, قانون سازی, آئینی اور قانونی جد و جہد ہے. ہم دلائل کی بات کرنے, مذاکرات کے ذریعے بات کرنے, کسی عدالت میں اپنا مقدمہ ثابت کرنے, اور اسمبلیوں سے قانون اور آئین کے ذریعے سے اصحاب رسول کے عزت و ناموس کا تحفظ کا تحفظ کرانے پر یقین رکھتے ہیں. لہذا ہماری اول سے لے کر آخر تک قانونی اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد جاری. جس کو یہ جد و جہد اچھی لگتی ہو وہ ہمارا دم بھی بھرے, ہمارا نام بے شک احترام سے لے, بے شک وہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرے, اسے کرنے کا حق ہے. جو ہماری اس آئینی اور قانونی جد و جہد پر یقین نہیں رکھتا بلکہ قتل و غارت گری, تخریب کاری, دہشت گردی پر اس کا یقین ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق, سیدھی سی بات ہے. کرتے ہیں کوئی, بھرتا ہے کوئی, یار لوگ تو آتے ہیں آرام سے سپرے کر کے چلے جاتے ہیں, بیڑا غرق تو ہمارا ہوتا ہے, مصیبت تو ہمیں پڑتی ہے, مسجدیں بند ہماری ہوتی ہیں, گھر ہمارے اجڑتے ہیں, تالے ہمارے دفتروں کو لگے, پابندی ہماری جماعت پر لگی, مصیبت میں تو ہم پڑے ہیں نا. اس لیے مہربانی, جس نے ان کے ساتھ چلنا ہے میں اسے کہتا ہوں ہماری طرف سے پھر اسے سلام ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ بات کہنا میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو کسی کو مجبور نہیں کرتا. بھئی ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے, اسے وہ راستہ پسند ہے ادھر چل جائے, ہمارا راستہ پسند ہے تو ہمارے ساتھ رہے. یہ بالکل دو ٹوک بات کرتا ہوں. اسی طرح میں کہتا ہوں یہ ملک ہے, یہ ہمیں مسجد سے زیادہ, مسجد کی طرح ہمارے لیے مقدس ہے. اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے, اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے اکابر نے ہر موقع پر کہا کہ اب ہم, پہلے اختلاف ہو سکتا تھا اب بن گیا ہے, ہمارے لیے مسجد کی طرح مقدس ہے. ہم اس ملک کی سلامتی, ترقی, استحکام اور خوشحالی کے لیے کسی بھی دوسرے سے پیچھے نہیں رہیں گے. پرویز مشرف سے میری وزیر اعظم کے حلف کے موقع پر بات ہوئی تو اس نے کہا یہ ملک ہے تو ہم ہیں. میں نے کہا آپ کو اس میں شک ہو سکتا ہے, مجھے نہیں ہے. الحمدللہ یہ ملک ہے تو آج میں اس کا ایم این اے ہوں. میں منتخب ملک کی عوام کا نمائندہ ہوں. پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے, انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا, انشاءاللہ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا, اور یہاں سے اسلام کی فوجیں پوری دنیا میں چلیں گی انشاءاللہ العزیز. تو ہم اسے اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں, تو اس اسلام کے قلعے کی ایک اینٹ کو نقصان پہنچانا بھی قطعی طور پر ہمارے لیے اخلاقاً, قانوناً اور اسلام اور مذہب کے لحاظ سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا میں صاف کہتا ہوں, صاف برملا, یہاں کوئی امریکی پھرے, کوئی جاپانی پھرے, کوئی فرانسیسی پھرے یا کوئی پھرے, وہ جب ہمارے ملک میں ویزا لے کر آتے ہیں, ہمارا سفارتخانہ انہیں ویزا دیتا ہے, تو ویزا دینے کے بعد وہ ہمارے ملک میں ویزا لے کر آتے ہیں, جب کوئی کسی سے اجازت لے کر اس کے گھر میں آئے تو وہ مہمان ہوتا ہے. ممکن ہے ایک بھائی کا مہمان آئے دوسرے بھائی کو پسند نہ ہو. میرے بھائی اپنے گھر میں کسی مہمان کو بلاتا ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اس کو گھر میں نہ بلاؤں. ہم اپنی حکومت سے کہہ سکتے ہیں, ہم صاحب اقتدار لوگوں سے کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے, انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں, ان کے منہ پہ مسلمانوں کا خون لگا ہے, انہیں اپنے ملک میں مت بلاؤ, انہیں مت ویزے دو, انہیں ملک میں نہ آنے دو, ان کو دیکھ کر یہاں مسلمانوں کو غصہ آتا ہے, ان کو ملک میں نہ آنے دو, یہ کہہ سکتے. لیکن یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر ان کو مارنا شروع کر دیں, ہمیں اس کا حق حاصل نہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نے تو مارنا ہے, میں اسے کہتا ہوں غلط ہے, شرعی طور پر غلط ہے,
شرعی طور پر غلط ہے جو آپ کے ملک میں آپ کا ویزا لے کر اجازت لے کر آپ کے ملک میں آتا ہے اس کو مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہذا جو مارتے ہیں ان سے کہتا ہوں آپ جانو, آپ کا نظریہ جانے, آپ کا طریقہ کار جانے, آپ کا مشن جانے. آپ سے کہتا ہوں ہمارا یہ مشن, ہمارا یہ کاز, یہ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, میرے لیے بھی آسانی ہوگی. میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لگا لیا سارا ایڈی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگا لیا. اللہ کے فضل سے نہ کوئی بات تھی نہ آج تک ملی ہے. ان کے پاس ایک ذرہ بھی اگر ثبوت ہوتا نا تو یہ اب تک پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے. ہم اس ملک سے مخلص ہیں, اپنے کام سے مخلص ہیں. یہ باتیں ریکارڈ کے طور پہ کہتا ہوں تاکہ جہاں اور باتیں بتائی جائیں وہاں یہ باتیں بھی ریکارڈ پہ رہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قتل و غارت گری, یہ تشدد, یہ بم دھماکے, یہ ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا, یہ غیر ملکیوں کو مارنا, ہم جن کا نام آج سے پہلے قانونی طور پر سپاہی صحابہ تھا, عملی طور پر ہم آج بھی صحابہ کے سپاہی ہیں. ہاں ہاں سیسے آپ کہتے ہیں تمہارا قانون ہمیں سپاہی صحابہ کا نام استعمال نہیں کرنے دیتا, لیکن دنیا کا کوئی قانون مجھے اصحاب رسول کے در کی چوکی داری کرنے سے منع نہیں کر سکتا. ہم نے تو نام کہیں اور لکھوائے ہیں, تمہارے قانون سرکاری فائلوں سے اخباروں سے ہمارا نام کاٹ سکتا ہے, لیکن جہاں ہم نے نام لکھوایا ہے وہاں سے کوئی نہیں کٹوا سکتا. ہم نے وہاں لکھوایا ہے اور انشاءاللہ وہاں ایسا نام لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی لاج ہوگی اور اس نام کا قیمت پڑے گی. لہذا قانونی آئینی جدوجہد اور امن جدوجہد اور اپنے نظریات اپنے افکار پر کوئی سودے بازی, کوئی دوسری بات, اور اپنے مشن اور اپنے ایمان کے بارے میں کوئی مداہنت کوئی کمی نہیں ہے. اپنا سفر جاری رکھیں گے. جن کو میری اس بات پر اور میری اس گفتگو پر جن حضرات کو اس سے جو حضرات میری اس گفتگو سے متفق ہیں وہ ہمارا ساتھ چلیں, جو متفق نہیں ہے میں تو ہاتھ بھی کھڑے نہیں کراتا. آپ دیکھا دیکھی سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. جنہیں اتفاق نہیں ہے وہ جس جہاں جی میں آئے کریں, لیکن ایک بات طے کریں کہ وہ صاف کہیں کہ ہمارا ان سے اتفاق نہیں ہے, ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں, ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے, ہمارا یہ پروگرام نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا. ہم اپنے ملک کو کم از کم اپنے ملک کو میدان جنگ نہیں بننے دیں گے. ہم جنگ جب بھی کبھی لڑنا پڑی, خدا نے کیا ایسا, اگر کبھی ایسا ہوا تو جنگ کا میدان دشمن کا ملک بنائیں گے, اپنا ملک نہیں بننے دیں گے. بس یہ میری ایک فائنل بات سمجھ لو بس, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں جتنا گہرائی میں اترو گے بہت آگے چلے جاؤ گے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ گیا تو پھر میدان جنگ پاکستان نہیں ہوگا, پاکستان دشمن, میدان جنگ دشمن کا ملک ہوگا. ہم دشمن کے ملک میں اب جنگ لڑیں گے اور لڑ کر دکھائیں گے جیسے لڑنے کا حق ہے. اس لیے پاکستان ہمارے لیے مسجد کی طرح مقدس ہے. ہاں کام کرو. آپ نے دیکھ لیا جن لوگوں نے صرف مہینہ دو مہینے کام کیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ آپ کو موقع مل رہا ہے, یہ سرزمین, یہ فضا کراچی کی, یہ سندھ کی فضا بڑی تیزی سے ہموار ہو رہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, یہاں دلائل کو دنیا مانتی ہے, یہاں ڈنڈے سے لوگ نہیں چلتے, یہاں دلیل سے لوگ چلتے ہیں. دلیل کو بات کرنے والے غالب آ رہے ہیں, ڈنڈے کی بات کرنے والے مغلوب ہو رہے ہیں. لہذا دلیل کی گفتگو, لاجک کے ساتھ بات کرنے والے آپ ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے, آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. دہشت گردی, تخریب کاری, ڈنڈے کے عنوان پر, اسلحہ کے عنوان پر بات کرنے والوں, کبھی ان کی بات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی, زیادہ دیر تک اثر نہیں رکھ سکتی. لہذا اپنے جد و جہد کو قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پر امن انداز میں جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی ناصر ہوگا. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا بديع العجائب الخير يا بديع اللهم انصرنا وانت خير الناصرين وافتح لنا وانت خير الفاتحين ربنا اننا مغلوبون فانتصر ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اللهم نجي اصحابنا من السجن اللهم نجي اصحابنا من السجن والغم والبلاء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور الہ العالمین جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ صحابہ کرام کی سچی محبت حضور کا عشق اور اپنی ذات سے یا اللہ گہرا تعلق نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اپنی یاد میں ہر وقت یا اللہ مستقرق رہنے کی توفیق عطا فرما آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام کی طرح یا اللہ ہمیں ایمان یقین جذبے اور ولولے نصیب فرما یا اللہ مولانا حق نواز شہید مولانا اسحاق قاسمی مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ان کے افکار نظریات ان کے مشن پر یا اللہ تا دم آخر کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرما مشکلات کے دریاؤں کو جلد سے جلد عبور کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اسیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرما یا اللہ پابندیاں اور یا اللہ یہ طرح طرح کے ضابطے ہیں تو جلد سے جلد ان کو دور فرما دے اور ہماری جماعت کے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کو ختم فرما دے جماعت کو بحالی نصیب فرما ہمارے ساتھیوں کی جانوں مالوں عزتوں آبروں کی حفاظت فرما گھر بار کی بچوں کی حفاظت فرما الہ العالمین حاسدوں دشمنوں خائنوں اور یا اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دارین کی سعادت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ